ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وعن صفينة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے یہ ہمیں شرف حاصل ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب اور اللہ کے محبوبین کے ذکر کے لیے یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ ہماری سعی، ہماری اس خدمت، ہماری اس نشست اور ہماری ان تمام تر معاملات کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جتنے حضرات علم دین کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں یہاں مجتمع ہوئے ہیں تمام کی نشست کو اللہ رب العالمین دونوں جہان میں کامیاب اور کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے یقیناً آپ حضرات اشتہارات کے ذریعے عنوان سے واقف ہوں گے۔ کوئی آج کا موضوع کسی مناظرے پر یا کسی مناظرانہ بحث پر محیط نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ اکرام علیہ مردوان کی منقبت جو مختلف پہلوؤں سے بیان کی جا سکتی ہیں، اور آپ کی عظمت، خلفائے راشدین کی عظمت، ان کی قدر و قیمت مختلف جہت سے بیان کی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے اس دفعہ کوشش کی ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ہر محرم الحرام میں یہ شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہم چند احباب یہاں پر جمع ہو کر اس دن کو، کیونکہ اس دن کا اثر اہل ایمان کے اندر ایک وہبی طور پر موجود ہے، اور اس فکر، اس مہینے کے آنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان دین کی سربلندی کے لیے اور عبادات و ریاضات کے اندر ایک روحانی طور پر اس کے اندر ایک حلاوت اور ایک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً ہم نے ہر سال تقریباً اس موضوع کو بیان کیا، اس دفعہ تھوڑی کوشش کی ہے کہ وہ امور جو عموماً عامت الناس عوام کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جن کا جاننا ان کے لیے ضروری بھی ہے۔ صرف واقعات اور قصے پر ہی عوام کو دھکیل دینا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ان امور کو سمجھانا اور ان امور کو بیان کرنا بھی ضرورت ہے جو صرف کتابوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے، اور عوام کو سرے سے کسی مسئلے کی بنیادی باتوں کو ذکر نہ کرنا یقیناً یہ تبلیغ کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے چند احباب کے اصرار پر آج کا یہ موضوع مسئلہ خلافت، اس کا شرعی اور فکری فلسفہ مسئلہ خلافت اور اس کا شرعی اور فکری فلسفہ کے عنوان سے آج کے اس موضوع کو ہم نے مرتب کیا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر اپنی تبلیغی زندگی کے گزارے۔ آپ کا مولد اور آپ کا میلاد مکہ مکرمہ میں ہے۔ 40 سال کی عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کا سینہ محبت وحی الہی قرار پایا۔ اللہ کی وحی اور اللہ کے عرفان اور اللہ کے راز کی آمجگاہ آپ کا سینہ قرار پایا۔ 13 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغی زندگی کے مکہ مکرمہ میں سر فرمائے۔ کافروں نے پوری کوشش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مشن سے روک دیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے استقامت کی وہ نظیر پیش فرمائی کہ کفار ہر طریقے سے اور ہر حربے کو اختیار کرنے کے باوجود وہ ناکام رہے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا چاہی اور آپ کے قتل کا معاذ اللہ ارادہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم بیان فرمایا۔ یہ میں اس پہرائے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ خلافت آپ کے ذہنوں میں بالکل اچھی طرح سے رچ بس جائے۔ جب 13 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور آپ نے ہجرت فرمائی، تو میں نے کچھ دن پہلے سیدنا عمر کے حوالے سے بھی اس میں یہ باتیں ذکر کی تھی۔ سرکار نے ہجرت اس لیے نہیں فرمائی کہ ہم ایک بہت بڑی کوئی طاقت بنا کر کفار پر حملہ کر دیں گے، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جتنے تیار ہوئے ہیں ان کو مدینے لے جائیں، ایسے شہر لے جائیں، ایسی جگہ لے جائیں جہاں پر کوئی قتل و غارت گری کا کوئی بازار گرم نہ ہو، اور وہاں پر کچھ وقت ہمیں ممبر و واز کا مل جائے، تاکہ ممبر واز سے ہم کوئی اپنے جو تیار ہوئے ہیں ان کی تربیت کریں، اخلاقی تربیت، اعتقادی تربیت، ان کو اچھی طرح سے آراستہ کریں، جو 40 ہو چکے ہیں کامل ان کو آگے بڑھا کر اور بات کی جائے۔ لیکن کفار نے اور قریش مکہ نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارادہ فرمایا تھا کہ ہم یہاں پر سکون سے زندگی گزاریں گے، لیکن کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو چین کا سانس لینے نہ دیا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ انہوں نے در اندازی کرنا مدینے کے اندر شروع کر دی، اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی جنگ جو بدر کی صورت میں وجود میں آئی، اس کے بعد پھر ایک احد کی جنگ وجود میں آئی۔ اب مسلمان اپنے آپ کو مجتمع نہیں کر پا رہے تھے، کفر سے جان کیسے چھڑائیں، کس طرح اپنے آپ کو مضبوط کریں، تاکہ یہ کافر بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے شکست فاش ہوتی ہے، لیکن ایک ذہن میں قتال اور ذہن میں ایک لڑائی اور ایک دشمن کا خوف جو بیٹھا ہوا ہے، وہ ہٹے تو پھر کوئی اور کام شروع کیا جائے۔ یہ تو آگے چل کر پھر غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر کفر بالکل ناامید ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے بدر کے بعد سورہ نور کا نزول ہو رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جنگ کب تک رہے گی، یہ لڑائی کب تک رہے گی؟ ہمارے مقدر میں امن بھی ہے، ہمارے مقدر میں سکون بھی ہے کہ بس یہی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد پھر جمع ہو جائیں۔ ہم لڑائی سے نہیں ڈرتے، ہم قتال فی سبیل اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن ایک تقاضے بشری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لمحات امن کی بھی گزریں، سکون کی بھی گزریں، قرار کی بھی گزریں، کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں اور لوگوں کو لائیں، واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہو، ہم اپنے بچوں کی کوئی تربیت کریں۔ یہ جب حضور کی خدمت میں صحابہ کرام علیہ رضوان یہ گزارشات اپنی پیش کر رہے تھے، تو اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو نازل فرمایا، فرمایا گھبرانا نہیں، یہ تو امتحان ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان میں سے ہم بعض کو اس زمین کی خلافت عطا کریں گے. کفر سے ڈرنا مت، یہ لمحات ہے، کچھ دن ہیں ہماری حکمت کے، اس پر تم صبر کرو، زبان شکایت دراز مت کرنا. اور تمہارا یہ تقاضا جو ہے کہ یہ بے سکونی ہے، تو ہم اس پر ناراض نہیں ہوتے، یہ تمہارا تقاضا ہے، تم انسان ہو. لیکن ہم تمہیں صبر دیتے ہیں، ایک نصیحت بیان کرتے ہیں، ایک امید واسق تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. اور تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے، تمہارے اس بات کو شکایت نہیں، قدرت کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو شکایت سے نہیں تعبیر کیا گیا، بلکہ فرمایا تو تمہاری طبیعت تھی، تم نے نبی کی بارگاہ میں آ کر یہ بات کر دی ہے، تو تم گھبرانا مت. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور ہم انہیں اس زمین کی خلافت دیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ذرا پیچھے مڑ کر تم دیکھو پیچھے امتوں کو، کم استخلف الذین من قبلہم، جس طرح تم سے پہلے ہم نے نبیوں کو بھیجا اور ان کی امت پر بھی اسی طرح فرعون اور نمرود کی صورت میں یہ عذاب ٹوٹ پڑے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک وقتی ان کا ابال تھا، وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر شروع زمین پر ہم نے تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سلیمان کو بھی خلافت عطا فرمائی، ہم نے ابراہیم کو بھی خلافت عطا فرمائی، ہم نے موسیٰ کو بھی خلافت عطا فرمائی، اب یہ خلافت کا سلسلہ ہم نے تمہارے لیے بھی رکھا ہے. لیکن یاد رکھو، بے صبر مت ہو جانا، تم میں سے سب کو تو خلافت نہیں ملے گی، کیونکہ سب کو خلافت مل گئی تو رعایا کون ہوگا. اس لیے یہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ مین جو ہے یہ تبیز کے لیے یہاں پر علماء نے کیا ہے. فرمایا نہ یہ بیانیہ ہے اور نہ یہ ابتدائیہ ہے، بلکہ تبیز کے لیے ہے. آیت کا سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے کہ اگر سب کو حاکم بنا دیا جائے تو پھر رعایا کون ہوگا. فرمایا کہ تم میں وہ لوگ جو ایمان میں بہت مضبوط ہیں، عمل صالح کے اندر ان کا اخلاص بام عروج کو پہنچ چکا ہے، ان کے اخلاص کو دیکھ کر تو جبریل کو بھی رشک آتا ہے، تو تم میں سے وہ لوگ جو اخلاص کے اس معیار پر پہنچ چکے ہو، اور تم میں سے وہ لوگ جو ایمان کی پختگی پر اس مقام پر آ چکے ہو کہ کسی سخت سے سخت چیز کو تمہارے ایمان سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، تو تم میں وہ لوگ ایسے موجود ہیں، تو ہم ان سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس نبی کے دامن سے وابستہ رہنا، اسی زمین کی خلافت ہم تمہیں دیں گے جس طرح کہ تم سے پہلوں کو ہم نے خلافتیں دی ہیں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ خلافت بھی دیں گے اور تمہارے اسی دین کو ہم سب پر غالب کر کے لائیں گے. یہ رب وعدہ فرما رہا ہے ان سے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ بس جو یہ لمحات ہیں کچھ دنوں کے ہیں، رک جاؤ، اس پر خلافت بھی دیں گے اور ہم تمہارے دین کو غالب بھی کریں گے، اور اس دن کو غالب کریں گے ہم، الذی ارتضا لہم، کہ اس دن کو ہم غالب کریں گے، اس اسلام کو ہم غالب کریں گے جس سے رب راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہاں ابھی خوف تو ہے لیکن تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے کہ اس خوف کو ہم امن میں تبدیل فرما دیں گے، اس خوف کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے. بس تم ایک بات کو یاد رکھنا، یہ ساری باتیں پوری ہو جائیں گی، تمہیں خلافت بھی ملے گی سروع زمین کی، تمہاری خلافت ہی نہیں بلکہ خلافت کے ساتھ تمہارا غلبہ بھی ہوگا. یہ سارے لفظ اپنے اندر ایک بہت بڑی معنویت رکھتے ہیں، غلبہ، خلافت، اور پھر فرمایا کہ ہم تمہارے اس خوف کو امن سے بدل دیں گے. یہ تین چیزیں بیان کی گئی ہے کہ خلافت بھی ملے گی اور خلافت کے ساتھ تمہیں تمہارے دین کے ساتھ پورے روئے زمین پر غلبہ بھی ملے گا، اور فرمایا کہ غلبے کے ساتھ ساتھ تمہارے خوف کو ہم امن میں تبدیل کر دیں گے. ایسے شواہد اور ایسے مشاہدات تمہارے سامنے آئیں گے کہ تمہارا کلیجہ جو اس وقت کفر سے خائف ہے وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا، اور ایک وقت ہوگا کہ حجاز سے لے کر عرب کی آخری وادی تک ایک عورت بھی اگر سر سے لے کر پاؤں تک تنہا زیورات سے لگی ہوئی ہوگی، وہ امن کا ایسا نفاذ ہوگا کہ اس کی طرف نہ کوئی نظر کرے گا نہ ہاتھ بڑھائے گا. فرمائیے ہوگا، ہمارے محبوب کی اسی امت کے لیے ہوگا، بس تم صبر کرنا. بات تم نے ضروری طور پر کیا اپنے اوپر لاحق کرنی ہے؟ فرما یعبدوننی، بس تم نے میری عبادت کرنی ہے، تم نے ہماری عبادت کرنی ہے. لا یشرکون بی شیئا، اور اللہ کا ہمسر کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے، اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے. اور فرمایا سنو، ومن کفر بعد ذالک، اگر اس بات کے بعد کسی نے کفر کر لیا اور کسی ناشکری کر لی، فاولئک هم الفاسقون، تو فاسقوں میں سے ہوگا. یہ آیت گویا کہ اس وقت نازل ہوئی سورہ نور کی، اور یہ آیت مسئلہ خلافت کے اندر ایک سر کا مرتبہ رکھتی ہے، ایک اصل کا مرتبہ رکھتی ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اب جو خائف ہو کفار سے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جناب کفر تم پر بالکل چڑھ آئے گا، ایسا نہیں ہے. تم ہماری عبادت کرو، اور ہماری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. اس بات کو تم اپنے دل کے گرہ کے ساتھ باندھ لو، اور ہم تم سے تین وعدہ کرتے ہیں. ایک وعدہ یہ کہ تمہاری خلافت بھی ہوگی، اور خلافت ایسی ہوگی جو غلبے والی ہوگی، کہ تمہارا یہ دین ہر ایک پر غالب آئے گا. اور فرمایا ساتھ ہی ساتھ ہم تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے، یہ ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. حضرات گرامی، حکومت اور سلطنت جو ہوا کرتی ہے، یہ تو خلافت سے متعلق آپ نے آیت سماعت کر لی. اب خلافت کہتے کس کو ہیں؟ اس پر ایک مختصر سا اسلامی فلسفہ سماعت فرمائیے کہ حکومت اور سلطنت کا وجود انسانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے، انسانوں کی اجتماعی زندگی کے، انسان آپس میں مل جل کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں. خلافت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ حکومت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سلطنت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے، انسان تنہا تنہا نہیں رہ سکتا، ضروری ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارے، ایک دوسرے کے لحاظ اور مروت کے ساتھ، ایک دوسرے کی ضرورتوں کے خیال کے ساتھ. تو اسلامی قوانین کے ماہرین قانون کی تعریف یہ کرتے ہیں، اور حکومت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ انسان اپنی اجتماعی زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے، تو انسان کو اپنی اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے حکومت اور سلطنت کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب حکومت نہیں ہوگی، سلطنت نہیں ہوگی، تو انسانوں کی اجتماعی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. چلے حکومت بھی آ گئی، سلطنت بھی آ گئی، اسلام کیا انسان کی اجتماعی زندگی کو یہ گزار سکتی ہے؟ تو تنہا حکومت بھی، حکومت کی ضرورت انسانوں کے اجتماع کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس میں توازن کو برقرار کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جو ظالم ہے وہ ہر کام کرتا گزرے، اور مظلوم اور غریب جو ہے وہ ظالم کے نیچے آ کر تابع ہو کر ہر ظلم و ستم کو اپنے اوپر سہتا چلا جائے. نہیں، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی حکومت کی، کسی سلطنت کی. اور حکومت کا قیام، صرف محض حکومت انسانیت کے اجتماع کے توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتی، بلکہ اس حکومت کا اس علاقے پر غلبہ بھی ضروری ہے، قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ غلبہ بھی ضروری ہے. کیونکہ ہر شخص، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے، کہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. ہر انسان، اگر کوئی کہے کہ جناب انسان اپنی تنہا رہنا شروع کر دے، تو ایسا متصور نہیں. ہر انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی ہے. اگر حکومت قائم ہو جائے اور حکومت کے ساتھ قوت نہ ہو، اس کی مکمل حاکمیت نہ ہو، تو حکومت قائم تو ہو گئی، اب انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت ہے. اب ظالم اپنی ضرورت کو اپنے زور بازو مظلوم سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، زبردستی کھینچنے کی کوشش کرے گا. تو اس لیے کہ ظالم اور طاقتور کمزور کو زیر نہ کر دے، اور کمزور جمع ہو کر کوئی کسی تخریب کاری کا کوئی منصوبہ نہ بنا لے، تو اس تمام چیزوں کو یکجا کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ قوت سب کے پاس نہ ہو بلکہ حکومت کے پاس ہو، تو یہ پورا حکومت کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے، یہ حکومت اور سلطنت کا ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے. اور وہ حکومت جو انسانیت کے اجتماع کو چاہتی ہے، انسانیت میں طاقت کے توازن کو چاہتی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ظلم اور جور اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے عدل اور انصاف کو لا کر قائم کرے. اور عدل اور انصاف کا قیام بھی قوت سے ہوگا. اگر حکومت قوت والی نہ ہوئی، حکومت طاقت والی نہ ہوئی، تو اس کے بیان کردہ کوئی بھی قوانین اور کوئی بھی انصاف کے پہلو
گویا کہ معاشرے کے اندر ایک گویا کہ ایک ربڑ کی سٹیمپ تو ہو سکتی ہے لیکن لوگوں کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتی. تو میں پھر پیچھے لے جا کر دوبارہ اس رب کو جوڑتا ہوں کہ انسان مدنی التبا ہے, وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے, انسان تنہائی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا, انسان مدنی التبا ہے وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے. انسان کو مل جل کر رہنے کے لیے, اس معاشرے کو مرتب کرنے کے لیے, اس معاشرے کو اجتماعی صورت دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی حکومت قائم ہو, اور حکومت اپنے اثر کو آخری کنارے تک پہنچانے کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت کے لیے قوت کی ضرورت اس لیے ضروری ہے تاکہ ظالم اپنی ضرورت کو کمزور سے اپنے زور بازو سے حاصل نہ کر سکے, اور حکومت پھر اس نظام کو چلانے کے لیے جو طریقہ عدل اور طریقہ انصاف کو قائم کرتی ہے اس کو قانون کہا جاتا ہے, اس کو قانون کہا جاتا ہے. تو میں پھر عرض کروں گا آپ کے سامنے, تین چیزیں ہمارے سامنے آئی, تین چیزیں ہمارے سامنے آئی, وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت کا قیام ہے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں, ہم انسان اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں, اس پر دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے کہ انسان اتفاق سے رہنا چاہتا ہے, انسان مدنی التبا ہے, انسان ایک معاشرے کا قیام چاہتا ہے, انسان جانور کی طرح نہیں کہ منہ کھایا اور اپنے غار میں داخل ہو گیا, نہیں, وہ ملنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں انسان مدنی التبا ہے. تو جو انسان مدنی التبا ہے تو پہلی چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ حکومت کا قیام ہو. حکومت بغیر طاقت کے متصور نہیں, حکومت کے لیے طاقت ضروری ہے. اب یہ حکومت کی طاقت اور قوت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ لوگوں میں مساوات پیدا ہو اور سارے لوگ ایک صف میں آ کر کھڑے ہوں, اور ان کو ایک صف میں لا کر کھڑا کرنا, ان میں معاشرت اور اخلاقیات کو نافذ کرنے کے لیے حکومت اپنی طاقت کے ذریعے جو طریقے ایجاد کرے گی اس کو کہتے ہیں قانون. جب یہ تینوں چیزیں یہاں مکمل ہو جاتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ انسان اپنی طرز زندگی کو گزارنے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے بطور حاکم کے, جو طریقے ایجاد کرتا ہے بطور مشاورت کے, اور پھر وہ ایک حکومت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں, تو جو اس کا غلبہ ہوتا ہے اس کو حکومت کہا جاتا ہے, اور جو طریقے ہوتے ہیں اس کو قانون کہا جاتا ہے, اور یہ قانون اگر انسان کے بنائے ہوئے ہوں تو اس کو سیاست عقلی کہتے ہیں. اگر یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون ہوں تو اس کو سیاست عقلی کہتے ہیں, اور یہی اگر قوانین اللہ بیان فرمائے تو اس کو سیاست شرعی کہتے ہیں. یہی فرق ہے اسلامی جمہوریت میں اور مغربی جمہوریت کے اندر. یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. اگر وقت ہمارے پاس ہوا کہ اسلامی حکومت کے اندر اور یہ مغربی حکومت جو اس میں درمیان فرق کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کے اعتبار سے لوگوں کو منتخب کر کے, لوگ جس کو منتخب کرے اس کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اسلام میں ایسی حکومت نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ جب تک دوسرا حاکم ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کے قوانین کے خلاف کوئی کام نہ کرے, جب تک وہ خدا کے قوانین کی پاسداری کر رہا ہے اور اس پر جمع ہوا ہے تو اس کے خلاف بولنا, اس کے خلاف خروج کرنا, اس کی حکومت کو گرانا یا اس کے خلاف سازش کرنا, تو اس کو حدیث کے اندر کفر کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ تو یہ میں آپ کو ذہن دینے کے لیے تھوڑا کرید رہا ہوں, تو پھر آپ کا ذہن ابھی کہہ رہا ہوگا کہ یزید کے خلاف امام علی مقام کیوں نکلے, وہ کل بتاؤں گا. یہ میں ادھر ادھر کی بات اس لیے پہلے لا رہا ہوں تاکہ آپ کی کچھ جستجو پیدا ہو کہ اسلامی حکومت تو یہ ہے کہ جس کو قوانین کے تحت جب متعین کر دیا جاتا ہے اس شخص کو, تو پھر اس کے خلاف نکلنا جب تک وہ اللہ کے احکام پر چل رہا ہے, دین پر چل رہا ہے, تو اس کے خلاف خروج کرنا, اس کے بعد نکلنا, اس کے خلاف بات کرنا, ایسا کوئی عمل کرنا جو اس کی اطاعت کے خلاف ہے, تو یہ کفر قرار پاتا ہے. مختصر یہ میرے دوستو, انسان مدنی التبا ہے, ملنساری چاہتا ہے, اس کے لیے حکومت ضروری ہے. حکومت طاقت کے بغیر نہیں چلتی, طاقت کے ساتھ انسان کے جذبات کے لیے کچھ طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں, اس طریقے ایجاد کرنے کو قانون کہا جاتا ہے. حکومت کے اس قانون کو جو انسان خود بناتا ہے اس کو سیاست عقلی کہتے ہیں, کیونکہ اپنی عقل سے بناتا ہے, اور جب یہی قانون اللہ رب العالمین عطا فرمائے تو اس کو سیاست شرعی کہا جاتا ہے. سیاست شرعی کہا جاتا ہے. سیاست عقلی امام علی مقام کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. سیاست عقلی اور سیاست شرعی کو سمجھنے کے بعد اب مقدمہ آتا ہے کہ شریعت کس کو کہتے ہیں. شریعت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف سن لیجئے کہ اللہ کا نبی زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا نبی اس زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کا نائب مطلق ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے وہ براہ راست احکام لیتا ہے۔ اللہ کا نبی اس زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے براہ راست احکام لیتا ہے۔ تو وہ جو چاہوں گا شریعت کی تعریف کر رہا ہوں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اللہ کا نبی اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے، طرز زندگی گزارنے کے لیے وہ احکام ڈائریکٹ خدا سے لیتا ہے، اس احکام کی تشریح اور تفصیل کر کے بندوں پر جو نافذ کرتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ ایک آسان سی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے، اسی کو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں آسانی سے اس لیے کر گئے کہ وہ محض مولوی نہ تھے، صوفی تھے۔ اب اس تعریف کو اگر ہم کھولیں تو خود 10 دن تک تقریر چل سکتی ہے، یعنی اتنے پہلو جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ کا نبی، یعنی شریعت کس کو کہتے ہیں آپ، اور سیاست شریعت کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ مطلق ہوتا ہے، براہ راست اللہ سے قوانین لیتا ہے، اس کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو عوام سمجھ نہیں سکتی، اس کی تشریح ضروری ہوتی ہے، اس کی تفسیر ضروری ہوتی ہے۔ تو نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے، وہ نائب مطلق محض ایسا نہیں کہ بس مہر لگا دی گئی پرچہ بانٹ دے، یا جناب گھر میں جا کر ڈاک پھینک دے معاذ اللہ پوسٹ مین کی طرح، جس طرح کا تصور نبوت پیش کیا جاتا ہے معاذ اللہ، نہیں نہیں، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے احکام لے کر دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے جو بندہ آیا اس کی عقل ذرا موٹی ہے، اس کو سمجھانا ہے نماز، اب سمجھانا ہے نماز، اب اس کو خدا نے اتنا اختیار دیا ہوتا ہے کہ سمجھانا نماز ہے، اس کے ذہن میں نماز کا سبجیکٹ ڈالنا ہے، موضوع ڈالنا ہے، اب کہہ دیا جاتا ہے مصطفیٰ جو لفظ اختیار کر کے بس یہ بات سمجھا دے، بات تو میری سمجھا، قانون میرا دے، سمجھانے کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کر، تجھے لفظوں کا پابند نہیں کیا گیا، بس تو بات ہماری کرنا۔ اور قرآن وہ ہے، محض قرآن وہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قانون دیا جاتا ہے تو فرمایا جاتا ہے محبوب جو انداز ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس طرح بیان کر دے۔ اب نبی وہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہے، نبی جب کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جو معنی ہے وہ بھی خدا نے نبی کو سکھایا ہے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو نبی نے کہا یہ الفاظ بھی خدا نے سکھائے ہیں، قرآن پر رب نے اپنے محبوب کو اس وحی پر پابند کیا ہے، محبوب اس میں الفاظ تیرے نہیں ہوں گے، وہ الفاظ بھی میرے ہوں گے، اس میں جو معنی ہوگا وہ بھی میرا ہوگا، وہ تو بن جائے گا قرآن، لیکن محبوب ایک وحی میں تجھے ایسی کروں گا جس میں معنی میرا ہوگا الفاظ تیرے ہوں گے، معنی میرا ہوگا الفاظ تیرے ہوں گے، چاہے اس کو حدیث رسول کہو یا شریعت کہو۔ اب جو شخص حدیث کا انکار کرے وہ شریعت کا منکر ہے، جو حدیث کا انکار کرے وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ تشریع مصطفیٰ کا نام ہے، شریعت میں موجود جو پیغام ہے وہ خدا کا ہے، الفاظوں کی تفہیم جو ہے وہ مصطفیٰ کی، الفاظوں کی تفہیم جو ہے وہ مصطفیٰ کی ہے۔ تو شریعت کہتے ہیں نبی جو ڈائریکٹ احکام رب سے لیتا ہے، اور پھر کہہ دیا جاتا ہے محبوب یہ احکام تو سمجھا دے۔ میں مثال دیتا ہوں اس پر آپ کے سامنے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے دوران روزہ وہ عمل کر دیا ہے جو شریعت نے منع کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا کیا؟ تو کہا کہ میں اپنی بیوی سے قریب ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو روزہ تو تو نے جان بوجھ کے توڑ دیا۔ کہاں کہ اب اس کا فدیہ تو یہی ہے کہ تو ایک کام کر کہ 60 روزے متواتر رکھ لے، 60 روزے متواتر رکھ لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایک روزہ رکھا، اس میں میں استقرار نہیں رکھ سکا، تو یہ 60 روزوں کے اندر یہ ساری سختی میں کہاں برداشت کر سکوں گا۔ اب دیکھو اس کو صرف عبادات کے ذریعے، توجہ چاہوں گا، عبادات کے ذریعے، عبادات کے ذریعے عبادات کو سکھا کر، اور صرف محض عبادات نہیں سکھانی ہے، نبی کا منصب ہے کہ وہ نماز سکھائے تو نماز سے پہلے جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے اس کا تصور دے، عبادت جس کی جا رہی ہے بندہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، تو اٹھک بیٹھک اگر کرتا رہے تو وہ کس کام کا؟ نبی کا منصب ہوتا ہے کہ وہ عبادت بھی سکھائے، عبادت کے ساتھ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اس رب کا مکمل یقین اس کے دل میں ڈالے، اس رب کا مکمل یقین اس کے دل میں ڈالے. اب وہ اگر عمل کرنے میں، اگر وہ شخص سامنے والا عمل کرنے میں ڈاماڈول ہو، یہ ہمیں اجازت نہیں، یہ نبی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ صرف سرکار کا منصب ہے، اگر سامنے والا اتنا پختہ نہ ہو تو پھر نبی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ پھر اس کے ایمان کی پرواہ کی جائے، صرف اس کی ایمان کی پرواہ کی جائے اور اس عبادت میں اس کو تھوڑی بہت لچک اور رخصت دی جائے. اب وہ لچک اور رخصت کیا دی جائے؟ فرما محبوب اس وقت تیرے دماغ میں جو آئے بس کر دینا، وہی شریعت ہوگی. جو تیرے دماغ میں آ جائے، دو تجھے اچھا لگے پیارے، وہی ہوگا. اس نے سرکار نے فرمایا کہ اب تو تمہیں 60 روزے رکھنے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی حضور، میں نے ایک روزہ رکھا تو میرا یہ حال ہے، تو میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ سرکار نے فرمایا اچھا یہ نہیں کرتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. تو کہا حضور میں تو خود مسکین ہوں، میں کس کو کیا کھانا کھلا سکتا ہوں؟ اب دیکھیں یہ سارا قرآن میں تو کہیں نہیں، قرآن میں تو کہیں نہیں. فرما اچھا بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو کھجور کا ایک تشت حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اس میں کھجور تھے. سرکار نے فرمایا یہ لے. یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ایسا قانون کئی قرآن میں ہے؟ اگر کوئی کہے قانون وہی ہے، قانون اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے، میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس پر ایک کے بعد دوسری رخصت کے پہلو اس کے لیے گویا کہ دیے جائے. اب وہ کھجور کا تشت آیا، سرکار نے فرمایا ادھر آؤ. کہا جی. کہا تو ہی تھا نا جس نے روزے کے کفارے کی بات کی تھی؟ کہاں. کہا یہ کھجور لے اور جا کر سارے اہل مدینہ کو کھلا دے، تیری طرف سے کفارہ ہو جائے گا. وہ تھوڑی دیر کھڑا رہا، سرکار نے فرمایا کھڑا ہے جاتا نہیں. کہا حضور اس مدینے کے اس سر سے لے کر اس سر تک مجھ سے بڑا کوئی فقیر اور مسکین ہے ہی نہیں، تو میں کس کو کیا کھلاؤں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فدہی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نواجزہ ہو. سرکار نے اس کی بات دیکھ کر سن کر سرکار اتنے مسکرائے کہ آپ کے ڈاڑ نظر آ رہے تھے. سرکار نے فرمایا جا جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا کے کفارہ ہو جائے گا. تو یہ ہے منصب نبوت، یہ ہے شان نبوت، اور اس کو کہتے ہیں شریعت. شریعت حضور کی زبان سے جاری ہوتی. ایک بات میں یہاں پر مزید عرض کر دوں آپ کے سامنے، قرآن کہتا ہے وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ، وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ. اطیعُوا اللہ تو یہ رہا جو قرآن نے بیان کر دیا، قرآن نے جو بیان کر دیا آپ نے مان لیا. یہ رسول کی اطاعت کا کیا تصور ہے اور رسول کی اطاعت کیسی؟ اگر رسول اللہ کی جانب سے محض قاصد ہو اور صرف قرآن لے کر بندوں تک پہنچا دے، قانون لے کر بندوں تک پہنچا دے، تو کسی نے نماز پڑھی تو اس نے رسول کی اتباع تھوڑی کی، اس نے تو دراصل اللہ کی اتباع کی. لیکن اللہ نے اپنی اتباع کروانے کے لیے الگ لفظ ذکر کیا، نبی کی اتباع کرانے کے لیے الگ لفظ ذکر کیا. اور جب ایک بات، ایک مضمون، ایک بات جب ایک لفظ سے پوری ہو جائے تو بعد میں دوسرا لفظ ذکر کرنا یہ فصاحت کے خلاف ہے. قرآن میں جب، اگر قرآن کا نظریہ اللہ رب العالمین کے فرمان کا مقصد صرف لوگوں کو نماز ہی کی بات پہنچانی تھی تو نبی نے نماز کی بات پہنچا دی، اگلے نے نماز پڑھ لی، تو یہ تو اللہ کی اطاعت ہو گئی. اب رسول کی اطاعت کیا تھی؟ تو فرمائی یہ کہ جب کوئی اپنی نماز میں کوئی بے ڈھنگا کام کر گزرے اور وہ آئے کہ حضور مجھ سے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اب تو نماز تو رب نے کہا پڑھ لیکن اب یہ غلطی ہو گئی تو میں کیا کروں، اور میں پورا قرآن پڑھ کر آیا ہوں، اس کا حل وہاں پر نہیں. حضور جو بتا دے اس پر وہ عمل کرے تو یہ رسول کی اتباع ہے. اس کو اختیارات مصطفیٰ کہیے، اس کو مرضی مصطفیٰ کہیے، اس کو ارادہ مصطفیٰ کہیے، اس کو منصب مصطفیٰ کہیے، اسے شان مصطفیٰ کہیے. تو شریعت اس کو کہتے ہیں کہ جب نبی، اس کو دل میں رچا بسا لیجیے اس تعریف کہ شریعت اس قانون کو کہتے ہیں کہ نبی اس زمین پر اللہ کے نائب ہے، اللہ کا خلیفہ مطلق ہے، براہ راست اللہ سے احکام لیتا ہے اور اس احکام کو لے کر اس میں سامنے والا جو قبول کرنے آیا ہے اس کی عقل کے مطابق تشریح کرتا ہے، اس کی عقل کے مطابق مثالیں لاتا ہے. قرآن نہیں مثالیں دے رہا، نبی سمجھا رہا ہے اس کو، تو اس کی تشریح کر کے، اس کی تفصیل کر کے، تشریح اور تفصیل کے درمیان رکھ کر جب خدا کے قانون کو آگے بڑھائے تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے. اگر نبی کے تصور کو اور منصب کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر شریعت کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا. درود پاک پڑھ لیجئے گا. یہاں آپ سمجھ چکے ہیں کہ احکام دنیاوی. تھوڑی سی بات آگے لے کر چلتا ہوں. صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھنا ہے تو اس بحث کو ایک ایک کر کے. میں اس وقت کوئی پاکستان کا آئین آپ کے سامنے پڑھنا نہیں چاہ رہا, نہ مجھے کوئی شوق ہے. میں تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, سیدنا عمر کا مقام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. مناظرانہ طرز میں نہیں, اس فکر کے طرز میں. مناظرانہ طرز ہوتا تو میں آیت پڑھ چکا تھا, اس پر تفسیر اور حدیث کے حوالے دینا شروع کر دیتا. یہ اس فکر کے, اور یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں, یہ آپ کے شوق محبت کو مزید چھیڑنے کے لیے کہ کبھی یہاں سے بھی تو آ کر دیکھیں. آپ ایک مختصر سی راہ سے دیکھ رہے ہیں, اور اس مختصر سی راہ کو سن سن کر کبھی آپ کے تقاضے بشریت کے اعتبار سے آپ کی طبیعت اچاڑ بھی ہو گئی ہوگی, تو آئیے کبھی اس طرح سے بھی تو دیکھیں تاکہ آپ کی محبت دوبارہ جوان ہو جائے کہ واقعی میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر کے لیے جو فیصلہ ہوا ہے وہ من جانب اللہ تھا, تشریع مصطفیٰ کے جامع میں تھا. لہذا اس کا انکار حضور کے منصب کا بھی انکار ہے, خدا کے قانون کا بھی انکار ہے. انسان جو قانون, انسان جو ہے جو احکام بناتے ہیں, جو دنیاوی احکام ان کے ہوتے ہیں وہ قانون کہلاتے ہیں, اور اللہ کی جانب سے جو احکام آتے ہیں اور نبی اس کو تشریح کر کے پیش کرتا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے. انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ناپید ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, نامکمل ہوتے ہیں. شریعت کامل ہوتی ہے, دائمی ہوتی ہے جب تک اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اور خلافت کیا چیز ہے کہ جس طرح اللہ کے احکام کو تشریح اور تفصیل کے ساتھ بندوں پر نافذ کر دینا شریعت ہے, اسی طرح نبی کے وصال کے بعد نبی کی تعلیم کو آگے والوں کے لیے تشریح اور تفصیل کے ساتھ اس دھرتی پر نافذ کر دینے کو خلافت کہا جاتا ہے. یہ ایک تسلسل ہے. خلافت کا انکار نبوت کا انکار, نبوت کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے. جس طرح نبی, یعنی شریعت اور خلافت کی تعریف کو بالکل ملا کر آپ دیکھیے, جس طرح نبی خدا کے احکام کی تشریح اور تفصیل کر کے اس کو بندوں پر نافذ کرتا ہے, کیونکہ ساری بات تو انسانوں کے لیے نا, جب انسانوں پر اور دھرتی پر اس کی تاریخ تعلیم نافذ ہو جاتی ہے تو اس کو شریعت کہا جاتا ہے. نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے اور خلیفہ نبی کا نائب ہوتا ہے. نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے, خلیفہ جو ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے. نبی کے وصال کے بعد جو شخص نبی کی شریعت کو لا کر نبی کے بعد اس عالم میں موجود رکھے اور ایک ایک تک پہنچائے تو نبی کے اس نائب کو, نبی کے اس محب کو شریعت کی اصطلاح کے اندر خلیفہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفہ کہا جاتا ہے. اور اس کی حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے, اس کی حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے. ایک مختصر سا فلسفہ تھا آپ کو خلافت تک کے لانے کے لیے ایک جہد سے. اس کی ایک دوسری جہد ہے میں جو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس مختصر سی شرعی اور فکری اور فلسفانہ گفتگو کو سننے کے بعد تھوڑا اس کو میں تر کرنے کے لیے اور آپ کے ذوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس طرف لانے کے لیے, اتنی آپ نے میری سنی ہے, اب آپ جو آپ سننا چاہتے وہ میں اب سناتا ہوں آپ کو کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے, اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا نائب ہوتا ہے. اب یہ اصل رشتہ, یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. مل کر کہیے, نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے اور خلیفہ نبی کا نائب ہوتا ہے. درود پاک پڑھیے گا. اب آپ نے دیکھا کہ اللہ اپنے نائب کی تربیت کیسی کرتا ہے, کیونکہ نائب سے اصل کا تعارف ہے. نائب سے, کیونکہ نائب جو ہے وہ اصل کی دلیل ہے. نائب کی مثال یوں ہے جس طرح دلیل کی دعوے کے سامنے, اگر دلیل بھونڈی ہوئی تو دعویٰ بھونڈا ہو جائے. دعویٰ یہ نہیں کہتا کہ میں سچ ہوں, بلکہ دلیل بتاتی ہے کہ یہ سچ ہے. سمجھ رہی اس بات کو؟ دعویٰ تو کسی نے کر دیا کہ بھئی فلاں کام فلاں شخص نے چوری کی ہے, تو فلاں شخص نے چوری کی ہے, ایک دعویٰ ہوا عدالت کے اندر, تو کیا صرف دعوے سے اگلے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ نہیں, اس بات, اس دعوے کے سچے اور جھوٹے ہونے کے لیے دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے. آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چور ہے؟ اب دلیل اگر اس دعوے کے مطابقت، اس دعوے کی حقیقت اگر دلیل کے آئینے میں چمک گئی اور دلیل اس قابل ہوئی کہ دعوے کی تفہیم کے نیابت کا حق ادا کر سکے تو دعویٰ ثابت ہو گیا، اور دلیل میں سکم، کمزوری اور احتمال پیدا ہو گیا تو دعوے کو بھلے دنیا سچ کہہ رہی ہو لیکن وہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، اس لیے کہ دلیل خود بیکار تھی۔ تو جس دعوے کی دلیل بیکار تو وہ دعویٰ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جس دعوے کی دلیل خود گھٹیا تو وہ دعویٰ کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ جس دعوے کی دلیل خود سستی اور بیکار وہ دعویٰ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ رب کا نائب ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ رب کی ذات کی دلیل ہوتا ہے، تو رب اپنے دلیل کو اپنے نائب کی تربیت خود کرتا ہے۔ اور آپ نے مکے میں نہیں دیکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا خدا کو مانو، بلکہ فرمایا سنو لوگو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آتا ہے اور وہ قریب ہے اور آ گیا ہے اور وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو کیا میری اس بات کو تم مانو گے؟ اس کا خدا کی توحید سے کیا تعلق ہے مجھے یہ بتائیے؟ یہ تو حضور نے ان کے سامنے ایک بات کر دی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، جبل ابی قبیس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، ان قریب تم تو تیار بھی نہیں ہو جنگ کے لیے، وہ آ گیا تمہیں ختم کر دے، تو کیا میری اس بات کو تم مانو گے؟ سارے کافر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے۔ سرکار نے فرمایا کیوں مانو گے؟ کہا آپ امین اور صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ اللہ کا ذکر بعد میں، خدا کی توحید بعد میں، پہلے اپنی بات کر رہے ہیں۔ یعنی غار حرا میں حضور کو یہ سمجھا دیا گیا، پیارے تو میرے دعوے کی دلیل ہے، تو لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے، تو میری توحید، وحدانیت، وجود کی دلیل ہے، پہلے تو جا اور اپنے آپ کو منوا، اگر تو منوا لیا گیا تو دعویٰ تو خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ جب حضور کو ثابت کہہ دیا گیا، حضور نے کہا کہ تم نے تو دیکھا نہیں ہے تو پھر کیسے مان رہے ہو؟ تو کہا آپ ہیں اتنے سچے کہ بن دیکھے آپ پر یقین کرنے کو جی چاہتا ہے، آپ تو ہیں اتنے سچے کہ بن دیکھے آپ پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب بن دیکھے میری باتوں پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے تو آؤ، جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب باطل محض ہے، عبادت اس کی کرو جو ایک رب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی وحدانیت، نبیوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ رب ایک ہے، وہ مستحق عبادت ہے، لیکن حضور اس بات کو بعد میں اپنا تعارف پہلے کراتے ہیں، اس لیے کہ جب خلیفہ نائب منوا لیا جائے اور دنیا نے پھر دیکھا اور کافر شجدر تھے، ابو جہل آیا اور کہنے لگا آپ خدا کے نائب اور نبی ہیں؟ کہاں، کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے؟ حضور نے فرمایا اگر میں چاند کو دو ٹکڑے کر دوں، یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ علیہ باللہ کہ تم مجھے خدا کہو گے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ جسے میں خدا کہتا ہوں اس دعوے کو قبول کرو گے، جسے میں خدا کہتا ہوں اس دعوے کو قبول کرو گے؟ ابو جہل نے کہا جی کریں گے۔ اسی لیے جب ابی قبیس پر متواتر روایات ہے جس کے انکار کو علماء نے کفر قرار دیا ہے، سورہ قمر کی ابتدائی آیات اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور علماء نے کہا کہ مانوی اعتبار سے یہ حدیث متواتر تواتر کا درجہ رکھتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرش زمین پر کھڑے ہو کر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی۔ اب آپ دیکھیں بات نبی سے کی جا رہی ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو تمہارے دعوے کو مان لیں گے، اب رب نے ہر اس بات کو کرنا ہے جس سے دلیل ثابت ہو جائے، جس سے نائب کی عزت سلامت ہو جائے، خلیفے کی عزت سلامت ہو جائے، اس لیے کہ جب خلیفہ، اس کی عزت اور اس کی شہرت، اس کی حکومت کا غلغلہ ہو گیا تو دراصل دعوے ہی کا غلغلہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا پیارے یہ کہتے کیا ہے تجھ سے؟ کہا یہ مولا یہ کہتے چاند دو ٹکڑے کر۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو انگلی اٹھا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، تو انگلی اٹھا، چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ نبی پاک نے جب یہ قبیس پر شہادت کی انگلی زمین پر کھڑے ہو کر اٹھائی، رب نے چاند کو دو ٹکڑے کروا دیا، اور فرمایا اب تو بتا یہ کیا ہے؟ تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ جناب آپ نے چاند دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک کافر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے کہ یہ جو کنکریاں، یہ ابو جہل کا مطالبہ تھا، یہ جو کنکریاں ہیں یا یہ درخت ہیں، کیا اس سے آپ یہ چیزیں بلوا سکتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں نہیں بلواتا، تم اس درخت کے پاس خود چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تعارف کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، اللہ کے خلیفہ بلا رہے ہیں، رسول خلیفہ ہوتا ہے نا، جاؤ اس سے کہ اللہ نہیں بلا رہا، اللہ نہیں بلا رہا، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، جا کر کہہ. ابو جہل نے جا کر درخت سے کہا کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. زمین چر گئی اور درخت چیری ہوئی زمین کے ساتھ آتے ہوئے سرکار کی خدمت میں سجدہ کرتے ہوئے گر گیا. اور ایک روایت یہ کہ خوشے کی طرف جو کھجور کا خوشہ تھا اور اس کی طرف ایک کافر نے کہا کہ اگر آپ اس خوشے کو بلوائیں اور یہ آپ کے حضور آ جائے، یا آپ کے حضور آ کر کلمہ پڑھ لے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. سرکار نے کہا کہ جا کے خود جا کر کہے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. امام بحقی نے یہ صحیح واقعات ایک نہیں سینکڑوں نقل کیے ہیں، ایسے کئی واقعات نقل کیے ہیں کہ وہ کھجور کا خوشہ سرکار کا نام لینے سے خود ٹوٹا، نیچے آیا اور یہ عجیب و غریب نظارہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو رگڑتا ہوا حضور کی طرف آیا اور ایک ایک کھجور کا دانا کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آپ دیکھیں یہ دلیل ہے، دلیل جب ثابت ہو گئی تو دعویٰ خود ہی ثابت ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ حضور کی نبوت کو رب کی قدرت نے گھیرے رکھا تھا کہ میرے محبوب، میں ایک سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں معاذ اللہ، اس نبی کی کہیں شکست نہ ہو جائے، یہ نبی کسی کے سامنے زیر نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ زیر ہو گیا تو سارا معاملہ بگاڑ کی طرف جائے گا. بالفرض یہ بات میں ظاہری طور پر عرض کر رہا ہوں، رب کی قدرت نے اور رب کے علم نے مصطفیٰ کا حصار کیا ہوا تھا. جب کوئی پوچھتا بتاؤ میں کیا کھا کر آیا اور پردے ہٹ جاتے، مصطفیٰ کہتے تو یہ کھا کر آیا ہے، تو یہ کر کر آیا ہے. ابو سفیان حضور کی خدمت میں آئے، حضرت امیر معاویہ کے والد حضور کی خدمت میں آئے اور حضور کی خدمت میں بیٹھے ہیں، اور یہ اس وقت اتنے مسلمان ہیں صرف، کیونکہ ان کی مسلمان ہونے کی تاریخ میں تھوڑی تفصیل ہے، یہ اتنے مسلمان صرف ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ تک پہنچ چکے ہیں. حضور ایک دن ان کو بولا کہ آپ میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، کیونکہ قریش کے سردار تھے تو تعصب اور ایک انا بھی تو تھی کہ آپ میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. ساری حکومت تو ان کے ہاتھ سے گئی، مکہ حضور کے ہاتھ میں آ گیا، سب کچھ ہو گیا. ایک دن حضور نے ان سے پوچھا، کیونکہ سرکار کے چچا حضرت عباس نے ان کو اپنی امان مل لیا تھا، ورنہ حضرت عمر قتل کرنا چاہتے تھے فتح مکہ میں. تو سرکار علیہ السلام نے حضرت عباس نے کہا کہ حضور ابو سفیان کو کوئی بشارت بھی دے دیں تاکہ شاید اس بشارت کی وجہ سے اس کا دل اسلام کی طرف آ جائے. سرکار نے کہا چچا جان اگر آپ کہتے ہیں تو میں بشارت دے دیتا ہوں. یہ نہیں فرمایا رکو میں جبریل کو پہلے بھیجوں رب کے پاس کہ رب سے پوچھوں گا کن کن چیزوں کی بشارت ہے، بلکہ اسی وقت اشارہ فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. ابو سفیان جا میں تجھے اتنی بڑی عزت دیتا ہوں کہ کائنات یاد رکھے گی کہ محمد رسول اللہ مکہ کو فتح کرنے آ رہا ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ ان کی گردنیں گریں گی، لیکن میں کہتا ہوں ابو سفیان جو تیرے گھر میں آ گیا اسے امان ہے، جس پر تو ہاتھ رکھ دے اسے امان ہے. یہ حضور تالیف قلب کے لیے تاکہ یہ ایمان کی طرف قریب آئے. جب سارا واقعہ ہو گیا، اب اس کو ایک سربراہ کی نیت سے ذرا دیکھیے گا اور حضور کا یہ معجزہ اور کرامت دیکھیے گا. جب ابو سفیان حضور کے پاس آئے، مکہ فتح ہو گیا، ہر طرف حضور ہی کا نام تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وفود آ رہے ہیں. ابو سفیان سے حضور نے کہا، ابو سفیان تم میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، مجھے رسول کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کی شرافت اور دیانت اور صداقت کا قائل ہوں، لیکن یہ میرے دل کا مسئلہ ہے، اس پر میرا کنٹرول تو نہیں ہے، یہ تو میرے دل کا مسئلہ ہے. آپ کے غلبے کو دیکھ کر مجھے خدا کی یکتائی پر یقین ہو گیا ہے. آپ کا یہ غلبہ کہ ایک تنہا شخص چلا اور اس نے پورے حجاز پر اپنا سکہ بٹھا لیا اور ایسے ایسے عاشق بیان پیدا کر دیے کہ اگر وہ کسی کو اپنے چشمان کرم کا اشارہ کرے تو وہ تلوار گردن پر رکھ کھڑا ہے، اگر حضور کا ایک کاٹ تو وہ گردن کاٹ دے اپنی. ایسے ایسے عاشق. ابو سفیان نے حضرت زید بن دسنا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جب ابو سفیان اس مرحلے پر نہیں تھے، ایک دو ہجری کی بات ہے، حضرت زید بن دسنا کو جب قریش مکہ گرفتار کر کے لائے تو ابو سفیان نے جب انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو حضرت زید بن دسنا سے کہا، زید تو یہی سوچ رہا ہوگا نا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں دیا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتا اور اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا اور اپنے بچوں کے ساتھ میں ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تختہ مشق پر ہوتے معاذ اللہ. تو حضرت زید بن دسنا نے جواب دیا، ابو سفیان تو یہ سوچتا ہے کہ میں حضور کو یہاں پر محسوس کروں اور خود کو بچوں کے پاس، یہ بندہ محسوس کر سکتا ہے؟ کہ جو بال بچے والا ہو کبھی وہ گرفتار ہو جائے پکڑا جائے تو کہے کہ چلو بھائی لیڈر کی بات تو مان لی, کرے نہ لیکن دل تو سوچے گا کہ یار کیا ضرورت تھی مجھے یہ کام کرنی. اچھا تو میری زندگی گزر رہی تھی, بزنس گزر رہا تھا, ساری بات چل رہے تھے. تو حضرت زید بن دثنہ کو وہ عام عاشقوں کی طرح سمجھتا تھا. ابو سفیان نے کہا کہ زید کیا تو حضور کو یہاں پر محسوس کرنا چاہتا ہے؟ کر رہا ہوگا اور تیرا دل یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں نے کیوں ان کا ساتھ دیا. حضرت زید نے کہا کہ تو یہ سوچتا ہے ابو سفیان کہ میں حضور کو یہاں محسوس کروں اور اپنے آپ کو میں معاذ اللہ اپنے بچوں کے ساتھ کا میری غیرت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. کہا وہ کانٹا بھی میرے پاؤں میں چبھے. ابو سفیان نے کہا کہ حضور میں آپ کی. اب یہ ہوا کہ کہنے لگے کہ میں اس بات کا تو قائل ہوا ہے اور وہ ہے وہ ایک, اب آپ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میرا دل اب آپ کی طرف بھی آ جائے. حضور نے کوئی جبر نہیں کیا, اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. سرکار خاموش ہے ٹھیک ہے. اب سرکار تشریف فرمائے اور قریب میں ابو سفیان کو بٹھایا ہوا ہے. اب وفود آ رہے ہیں. یہ بادشاہ کی فکر پر محسوس کیجئے گا کہ ابو سفیان کے دل پر یہ بات کیا گزر رہی تھی. اب وفود آ رہے ہیں اور سرکار سے مصافحہ کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. تو ایک شخص جو خود قریش کا سردار رہا ہو, اب یہ قریش کی سرداری حضور کے پاس چلی گئی تو وہ دل میں سوچ رہے ہیں, اپنے دل میں بات کر رہے ہیں, اپنے دل کے اندر بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا اس بات کو دل کے ساتھ باندھ لیجئے کہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے اور اس کی عزت اس کے دشمنوں سے دشمنی, اور میں کہہ دوں اس کی تربیت یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہوتی ہے. اللہ کے علم میں, اللہ کی قدرت میں, اللہ کی طاقت میں اس نبی کو گھیرا ہوا ہوتا ہے. عبرت حاصل کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جس کی حفاظت اور جس کی ہاتھوں کی طاقت طاقت ربانی ہو اور جو وہ چاہے رب کر دے. حضرت گرامی, اب ابو سفیان اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ اب ابو سفیان کو اللہ رب العالمین کی قدرت یہ نظارہ دیکھ رہی ہے کہ یہ دعوے کی طرف آ گیا ہے لیکن دلیل سے متاثر نہیں. یعنی ہمارے لیے تو ایک عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کو تو مان رہا ہے, نبی پاک کی طرف نہیں آ رہا. اب دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کیا, اللہ کی قدرت نے یہ نہیں کیا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ڈال دی. نہیں نہیں نہیں, فرمایا شان دکھائیں گے پھر محبت ڈالیں گے. ایسا نہیں کہ کوئی سمجھے کہ ان میں صلاحیت نہ تھی, اللہ نے محبت ڈال دی تو پھر. فرمایا پہلے میرے محبوب کی عظمت دیکھنا ابو سفیان, پھر محبت آئے گی. ساتھ میں بیٹھے ہوئے ابو سفیان, اب کیا ہے حضور کی خدمت میں قاصد آ رہے ہیں, وفود آ رہے ہیں اور ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں تو دل ہی دل میں سوچتے ہیں کہ ان کو یہی پسند تھا. سرکار کی طرف دل میں سوچتے ہیں کہ یہ یہی چاہتے تھے کہ ان کا غلبہ ہو جائے. اب دل پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے کہ کوئی بھی خیال آ سکتا ہے, اور وہ معصوم تو نہیں ہے, نبی تو نہیں ہے, ان کے دل میں خیال آ رہا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ اس کو پسند کر رہے ہیں. اب ان کے دل میں ایک خیال آ رہا ہے, اور دل کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. لیکن جو دلیل ہوتی ہے, رب کریم نے ان کی بھی بصارت کو بلند کر دیا کہ محبوب تو بھی دیکھ, تاکہ جب تو لوگوں کے دلوں کو دیکھے گا تو لوگ کہیں گے یہ کون؟ تو کہا میں کوئی نہیں, وہ ہے, وہ ہے. تاکہ وحدانیت کا ایک تصور, عقیدہ توحید پہلے آ جائے, اور پھر جب وہ کی طرف آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ بتائے گا کہ یہ کون ہے. محبوب تو ہماری عظمتیں بتا, ہم تیری عظمتیں بتائیں. اللہم صلی علی محمد. ابو سفیان سوچتے ہیں کہ یہ اگر ان کو یہی غلبہ چاہیے تھا کہ اتنے لوگ آئیں, یہ فتوحات ہو, یہ معاملہ ہو, مکہ کی سربراہی ہو, تو یہ تو ہم سب دینا چاہ رہے تھے, یہ تو ہم خود ہی پیش کر رہے تھے. پھر اتنے لوگ مارے گئے, اتنے لوگ قتل ہو گئے, تو اس نے قتل اور اتنے امتحان کے بعد اس چیز کی ضرورت تھی تو کیا حاصل؟ یہ دل میں سوچتے ہیں, جو بعد میں بتایا انہوں نے سرکار کی چچا کو کہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر حضور کو یہی غلبہ چاہیے تھا, مکہ چاہیے تھا تو ہم سب دے رہے تھے, تو اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا اور فرمایا یا اللہ ابو سفیان کے دل کو ہدایت دے. فرمایا ہاتھ لگنا تھا, شان مصطفیٰ پتا چلی کہ دل میں سفیان سوچے,
خبر مصطفیٰ کو ہو، یہ شان تھی. اور ہاتھ لگا، فرمایا دل سے حضور کا بغض نکل گیا اور دل میرا پورا حضور کی محبت کا سمندر بن گیا.
لوگ کہتے ہیں دل کی بات نبی کو نہیں پتا، میں نے کہا جا کر ابو سفیان سے پوچھو، جنہیں پہلے ہم ابو سفیان کہہ رہے تھے اب کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. صاحب گویا کہ صحابیت کے شرف سے نوازے گئے، حضور نے ہاتھ ان کے سینے پر مار کر فرمایا یا اللہ ابو سفیان کے سینے کو ہدایت دے، ناس جائے اس فرقے کا کہ جو نبی کے علم کی توہین کرتا ہے، اور آبادی ہو اس شخص کی جو نبی کے علم سے خوش ہوتا ہے. دیکھیے جناب ابو سفیان کا ایمان کس چیز سے بچا؟ حضور کے علم سے بچا، حضور کے علم سے بچا. میں اس کو تفصیل نہیں کرتا، خلافت کے موضوع پر آتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم میرے پاس رہ گیا، اسی بات کو کریں گے تو پھر یہ تو موضوع جاری رہے گا کئی دنوں تک. میں صرف یہاں پر ایک بات کہہ کر پھر دوبارہ اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ شریعت کا معنی آپ سمجھ گئے، خلافت کا معنی آپ سمجھ گئے. نبی اللہ کا نائب ہے، اللہ کے احکام لیتا ہے، اس کی تشریح کر کے امت کو دیتا ہے، یہ شریعت ہے. نبی کا نائب، نبی کا غلام، نبی کا عاشق، نبی کی شریعت جو نبی نے رب سے لے لی ہے اور نافذ کر دی ہے، اس پر پہرا دے اور اس حلقے کو بڑھائے، اسے نبی کا خلیفہ اور اس کی حکومت کو خلافت کہا جاتا ہے. اب اس نقطے پر آ جائیے آپ کہ نبی اللہ کا نائب ہوتا ہے، خلیفہ نبی کا نائب ہوتا ہے. جو جس کا نائب ہوگا وہ اس کی تربیت کرے گا. رب کے نائب مصطفیٰ ہیں، رب کے نائب مصطفیٰ ہیں، تو رب نے مصطفیٰ کی تربیت کی. اور تربیت کیسی کی؟ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نائبوں کی علمی اور عملی ہر تربیت کی، ان کی مدح و ثنا بھی خود ہی کی، ان کے دشمنوں سے جنگ بھی کی. مدح و ثنا تو ایسی کی کہ فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی. پوچھا گیا جی یہ صلات رب پڑھے تو اس کا کیا معنی ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ صلات جب رب پڑھے اور مخاطب مصطفیٰ ہوں تو فرمایا اس کا معنی یہ ہوتا ہے صلات اللہ ثناؤہ عند الملائکہ. اس کا معنی یہ ہوتا ہے، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، فرمایا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کا مجمع ہو اور وہ سننے والا ہو، رب ہو جو ذکر کرنے والا ہو. ذکر کس کا ہو؟ مصطفیٰ کا. فرمایا صلات اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، رب کا صلات پڑھنا حضور پر یہ ہے کہ فرشتوں کے مجمع میں مصطفیٰ کریم کی ثنا کرنا. حضرات گرامی اس سے اندازہ لگائیے کہ نعت خوانی کا اگر مذاق اڑا لیا جائے، میں کہتا ہوں وہ کیسی نعت خوانی تھی کہ جس میں سننے والے فرشتے تھے، بیان خدا خود کر رہا تھا، شان مصطفیٰ کی ہو رہی. تو یہ رب علمی اور عملی، کیونکہ رب اپنے نائبوں کی تربیت کرتا ہے، اور تربیت کی بنیاد دو چیزیں، علم اور عمل. علم میں ایسی تربیت کی کہ فرمایا وعلم کما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتا تھا صرف سکھا دیا. اور عمل میں ایسی تربیت کی کہ محبوب تو جس پر ہاتھ رکھے اس کے قریب بھی شیطان نہیں آ سکتا. تیرے عمل کی مضبوطی اور تیری معصومیت، فرمایا محبوب تو نے عمر کو چھو لیا، اب عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. تو رب نے اپنے مصطفیٰ کی تربیت ایسی کی کہ علم میں وہ کمال دیا کہ اس علم کا ایک قطرہ مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام حضور میرے آقا سید غوث اعظم کے دل پر گرا. تو فرماتے نظر تو یا بلاد اللہ جمعن کخردرتن علی حکم التسالی، فرمائے مصطفیٰ کے علم کا قطرہ ہے کہ خدا کی مخلوق کو میں رائے کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. تو فرمائے یہ علم کی تربیت ہے، جس مصطفیٰ کی علمی تربیت ایسی ہو کہ جس کے غلاموں کی شان علم میں یہ ہو کہ ساری کائنات ان کے علم کے سامنے قطرہ ہو. اور مصطفیٰ کی عمل کی تربیت ایسی کر دی گئی کہ فرمایا جاؤ قیامت تک میرے پیدا ہونے والے بندوں، یہ میرا مصطفیٰ تمہیں خود بتائے گا کہ میں نے اس کی عملی تربیت اس کی کیسی کی ہے. تو کہا کیسی کی ہے؟ فرمایا تم میرے پاس آئے کیوں ہو؟ کہا خدا کے قریب ہونے کے لیے. کہا خدا ملے گا کیسے؟ کہا جی نماز پڑھنے سے. کہا نماز ہوتی کیا ہے؟ فرمایا سلو کما رائیتمونی اصلی، میرا عمل خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے جو میں کرتا ہوں یہ تم بھی کرو، یہی نماز ہے. تو رب نے اپنے محبوب کی تربیت علمی طور پر بھی ایسی کی اور عملی طور پر بھی ایسی کی کہ جناب اس کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی. اور رب اپنے نائبوں کی صرف تربیت ہی نہیں تربیت کے ساتھ ان کی مدح و ثنا بھی کرتا ہے، ان کی مدح و ثنا بھی کرتا ہے، اور نائب کی تربیت کا حق رب نے ادا، رب کی قدرت نے ادا کر دیا کہ صرف مدح و ثنا نہیں بلکہ اگر اس محبوب کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے تو کہتا محبوب تو نہیں میں اس سے جنگ کروں گا، تو نہیں میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور میں یہاں پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا میں جب حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم کو رب کریم نے ازل سے اپنے محبوبیت اور اپنی جانب سے نیابت کا تاج سر پر رکھا، اور حضور دنیا میں آئے ابھی پیدا ہوئے کہ آپ کے لیے ازل سے لکھ دیا گیا تھا کہ حق کا پرچم آپ بلند کریں گے، تو رب نے فرمایا محبوب تیری شان پھر کیا ہوگی، فرمایا الم یجید کا یتیمن فآوا، کہ دنیا تو سمجھی تو کچھ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ ہم نے تیرے والد کا انتقال ہو گیا محبوب، تیری والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، بظاہر کوئی سرپرستی کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں، اب یہ بچہ آگے چل کر کیسے حق کا دائی ہوگا؟ رب کریم فرماتا محبوب لوگ یتیموں پر شک کرتے ہیں، فرمایا تو بھی یتیم ہے، الم یجید کا یتیمن فآوا، ہم نے تجھے یتیم دیکھا، ہماری قدرت نے تجھے یتیم دیکھا، فآوا تجھے اپنے آغوش لطف و کرم میں لے لیا، تجھے اپنے آغوش لطف و کرم میں لے لیا، اور اپنے آغوش لطف و کرم میں تیری تربیت کی ہے، پھر اپنے آغوش لطف و کرم میں تیری تربیت کی ہے، اور ہمارے آغوش لطف و کرم میں تو جب تربیت پاتا ہے تو محبوب سن، کبھی اللہ یوں بھی کہتا ہے فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس آیت کا ترجمہ ہوا، اور اس کا معنی ہوا کہ محبوب ہمیشہ تو ہماری نگرانی میں ہے، اور ایک معنی عاشقوں نے یہ بھی کر دیا کہ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہمارے علم میں ہے، یعنی محبت کا انداز عربی جملے کی ترجمانی کے بعد ختم ہو جاتا ہے، رب اپنے محبوب کی محبت کا اظہار رب کا کرام اس طرح کرتا ہے کہ محبوب عالم یجد کا یتیم فآوا، جب تجھے یتیم پایا اپنے آغوش لطف کرم میں لے کر تیری تربیت کی، یتیموں کی تربیت دنیا کرتی ہے، تو ایسا یتیم ہے کہ تیری تربیت آغوش لطف کرم الہی میں ہو رہی ہے، اور محبوب تو اتنا قریب ہوا ہمارے کہ فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، کہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور پھر کبھی فرمایا الذی یراک حین تقوم، محبوب تو اتنا سامنے ہے کہ جب تو کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تب بھی تجھے رب دیکھ رہا ہوتا ہے، فرمایا تب تو دیکھ ہی رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں، لیکن محبوب و تقلبک فی ساجدین، جب تو اپنے والدین کی پشتوں میں منتقل ہو رہا تھا تیرا رب تجھے جب بھی دیکھ رہا تھا، فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، محبوب تو ہر وقت رب کی قدرت کی نگاہوں کے اندر ہے، اور محبوب اسی مرحلے کے اندر ہمارے آغوش لطف و کرم کے اندر محبوب تیری تربیت ہو رہی ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم نے خود اس کو بیان کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے جانب سے جہاں یہ اعلان ہوا کہ محبوب تیری جلوتیں ہوں یا خلوتیں ہوں، تیری جلوتیں ہوں یا خلوتیں ہوں، تیری دعاؤں کا سوز ہو، تیرے دل درد دل کا کوئی غم ہو، یا محبوب تیرے نالہ ہے شب کا کوئی گداز ہو، یا تیرے دن بھر کی کوئی مصروفیت ہو، ساری چیزیں ہماری قدرت کی نگاہوں میں، باہر کچھ بھی نہیں ہے، تیرا راتوں کو قوم کے لیے رونا وہ بھی ہمارے پاس ہے، تیرے دل میں پیدا ہونے والی امت کے لیے گداز اس سے بھی ہم واقف ہیں، محبوب تیری شب و روز کی مصروفیت اس سے بھی ہم واقف ہیں، تو ہمیشہ ہماری آغوش لطف کرم کے اندر ہے، اور اس کا خود ہی اظہار مصطفیٰ کریم نے کر دیا، فرماتے لوگوں سنو ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے خود مجھے ادب سکھایا ہے، مجھے جو دیکھتے ہو تم تو یہ آداب مجھے میرے رب نے سکھائے ہیں، اور فرمایا کہ لوگوں کو تو بڑے آداب سکھائے جاتے ہیں، میرے رب نے مجھے آداب کیسے سکھائے، فرمایا کہ فاحسن تادیبی، رب نے مجھے ادب سکھایا، اور ایسا ادب جو کمال پر پہنچا کر سکھایا ہے، فاحسن تادیبی، اس میں تفضیل کے ساتھ فرمایا کہ کمال کا ادب سکھایا، اور ایسا ادب سکھایا کہ میں میری ذات مقدسہ کو اس قدر معدب بنایا کہ پھر اخلاق میرے نیچے ہوئے اور میں اخلاق پر سوار ہوا، انک لعلی خلق عظیم، محبوب اخلاق تجھ پر نہیں، اخلاق کا تیرے پر کیا احسان ہے، انک لعلی، ہم نے تجھے اخلاق کے اوپر رکھا ہے، یعنی اخلاق کو تیری سواری اور تجھے اخلاق پر سوار بنایا ہے، یعنی جو تو کر گزرے وہی اخلاق بن جائے، اسی طرح مصطفیٰ کریم نے اپنے خلفاء کی تربیت کی. تھوڑا وقت رہ گیا اس جوڑنے کے لیے, اور میں تو اس طبیعت کا عادی ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا مقام بتائیں تو جن کے نائب ہیں پہلے ان کا اس ذات وحدہ لا شریک کی شان بتائی جائے, پھر بتایا جائے کہ یہ ہے وہ ذات جس کے نائب مصطفیٰ ہیں, اور اب سنیے یہ ہے مصطفیٰ جن کے نائب صدیق اکبر ہیں, جن کے نائب سیدنا عمر ہیں, جن کے نائب سیدنا عثمان غنی ہیں, اور جن کے نائب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے. جس طرح رب اپنے نائب کی تربیت کرتا ہے, اسے ادب سکھاتا ہے, اسے اخلاق سکھاتا ہے, اس کی علمی, اس کی ادبی, اس کی اخلاقی تربیت کرتا ہے, اسی طرح مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نائبین کی علمی, عملی, ادبی, اخلاقی تمام تربیتیں, اور ساتھ میں یہ نہیں جس طرح اللہ اپنے نائبوں کا ذکر کرتا ہے اس طرح مصطفیٰ بھی اپنے نائبوں کا ذکر کرتے ہیں, جس طرح اللہ اپنے نائبوں کے دشمنوں سے جنگ کرتا ہے اس طرح مصطفیٰ کریم, کیونکہ وہ اخلاق الہیہ کے پرتوں ہیں, اخلاق الہیہ کی صورت مصطفیٰ ہے, خدا کی بارگاہ کے اخلاق کی صورت مصطفیٰ ہے, تو مصطفیٰ بھی اپنے غلاموں کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں اور اپنے نائبوں کی تعریف میں بیان کرتے ہیں, اپنے نائبوں کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ان کی علمی عملی تربیت کرتے ہیں, ان کی توصیف و نصرت کو بیان کرتے ہیں, ان کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں. یہ حدیث پاک اب دل سے سنیے گا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کی تعریف کیسے کی ہے, کیونکہ خلافت کی تعریف آپ نے سنی, اب میں بالعموم دو سے تین حدیثیں پیش کر کے ادارے چاہوں گا اس حوالے سے کہ ابھی میں خلافت کی تعریف کی طرف نہیں گیا, شرائط کی طرف نہیں گیا, میں صرف بنیاد خلافت, مغز خلافت, تصور خلافت, خلافت کے فکری فلسفے کی طرف ہم ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے اخلاق کے پرتوں ہیں, اخلاق الہیہ کے پرتوں ہیں, وہ بھی اپنے غلاموں کی خوب تربیت کی ہے. جس طرح رب کے نائبوں کا, رب کے نائبوں کی کوئی مثال نہیں لائی جا سکتی, تو بلا تشبیہ یہ بات کرتا ہوں میں, مصطفیٰ کے نائبوں کی بھی کوئی تمثیل نہیں لائی جا سکتی, نہیں لائی جا سکتی. حدیث پاک سنیے, یہ مبالغہ نہیں کر رہا میں, کوئی آپ سمجھے کہ میں نے کہا فلسفہ تو ہے لیکن شریعت کے تابع ہے, فکر تو ہے لیکن شریعت کے تابع ہے. اس مضمون کو آپ حدیث کے اندر دیکھیے, حدیث پاک مسند امام احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390, تبرانی موجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58, تبرانی موجم الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 112, 113, 114, 115, علامہ ہاشمی علیہ رحمت تفسیر زوائد آپ کی مجموعہ زوائد اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر یہ حدیث تقریباً ساری کتابوں کے اندر ہے. حدیث کیا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رب کے نائب مصطفیٰ ہیں, مصطفیٰ کے نائب آپ کے خلفاء ہیں, اور ان خلفاء کی شان مصطفیٰ نے کیسے بیان کی, فرمائے لوگوں سنو, ان اللہ نظر فی قلوب العباد, اللہ نے اپنے سارے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی, اللہ نے اپنے سارے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی, اس میں نبی بھی تھے, ولی بھی تھے, سب تھے, سارے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی, فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد, سگا فرماتے صرف محمد کا دل ایسا تھا جو سب سے بہتر تھا اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی. صرف مصطفیٰ کریم خود کہتے ہیں کہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسا تھا, دل مصطفیٰ ایسا تھا, خیر قلوب العباد, جو سارے بندوں کے دلوں سے بہتر تھا, فاصطفاہ لنفسہ, اللہ نے اسے اپنی محبت کے لیے چن لیا. ایسی بات نہیں ہو, محبت سبحان اللہ زور سے کہیے, اللہ نے اپنی محبت کے لیے. اب آپ نعتیں پڑھتے ہیں, جھومتے ہیں, نعتیں لکھی جاتی ہے, بعض کم علم اس پر ناراض ہوتے ہیں, انہیں چاہیے 40 دن پڑھنے کے لیے لگائیں. میں پوچھتا ہوں, ابھی کلام پڑھا گیا میرے شیخ کا کہ اپنی ذات میں یکتا مصطفیٰ ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا, میں نے کہا یہ حدیث سے آ گیا, یہ حدیث سے آیا. میں نے کہا کبھی آؤ اہل ذوق کے ساتھ پھرو, وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی نفس کی بہت پرواہ ہے. میں نے کہا تم عبادت کی گھمنڈ کی بجائے مصطفیٰ کے شوق میں آؤ, تو پھر وہ عبادت بھی رنگ دی جائے گی اور تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا. فرمایا اس حدیث کو پھر غور سے سنیں, اللہ نے سارے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، دل مصطفیٰ ایسا تھا جو خیر قلوب العباد، یہ اس میں تفضیل ہے، خیر قلوب العباد، سارے بندوں کے دلوں سے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے معلی مجلی مصفی دل مصطفیٰ تھا، اللہ نے بندوں کے حوالے نہیں کیا، فرمایا فاستفاؤ لنفسہ، اس حدیث کے جملے دیکھیں آپ، فرمایا اسے اپنی محبت کے لیے چن لیا، فبعثہ اللہ برسالتہ، پھر اسے اپنی رسالت بھی عطا فرمائی۔ اب سرکار کہتے ہیں ثم نظر، یہ تو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ تو ہو گیا، فرمایا ثم نظر الى قلوب العباد، پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ نظر فرمائی بندوں کے دلوں پر، یہ غیر انبیاء کی بات ہے، فرمایا کہ بعد قلب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد طبقہ انبیاء اور ساری امت نے مصطفیٰ کو ممتاز کیا، اب غیر نبی کے، فرمایا کہ محمد عربی کے دل کے بعد ساروں کے دلوں پر جب رب کریم نے گویا کہ نظر فرمائی، فوجد قلوب اصحابہ غیر قلوب العباد، تو سارے غیر نبیوں میں سب سے بہترین دل محبوب مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا، محبوب مصطفیٰ کے صحابہ کا تھا، فرمایا رب نے دل مصطفیٰ کو تو اپنی محبت کے لیے چن لیا، اب یہ دل سارے خدائی میں افضل ہوئے تو ان کو کیا کیا، فرمایا دل مصطفیٰ کو اپنے لیے لیا، ان کو کیا کیا، فرمایا ان کو خدمت مصطفیٰ میں لے لیا، فرمایا ان کو خدمت مصطفیٰ میں لے لیا، فجعلہم وزراء نبیہ، اس کو نبی کے وزراء بنا دیا۔ اس حدیث کو پھر اگر آپ دیکھیں، فرمایا ساری خدائی میں ایک دل سب سے نکھرا ہوا تھا، وہ دل مصطفیٰ تھا، خدا نے اس کو کسی اور کو نہ دیا، اپنی محبت کے لیے لیا، اور جب پھر نظر فرمائی پھر اچھے دل نکل آئے، فرمایا اس کو کیا کیا، فرمایا جو دل نکلا اس کو مصطفیٰ کریم کے دل کو اپنی محبت کے لیے رکھا، اور سارے دلوں کو مصطفیٰ کی غلامی کے لیے رکھا، فرمایا جاؤ تم اس کی غلامی کرو۔ اور اسی وقت میرے آقا حکیم الامت نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے، کہ سر جھکے، سر سوئے حرم جھکا، دل سوئے مصطفیٰ۔ ان صحابہ کی بھی غمازی ہے جو نماز میں تچھی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اور ان دلوں کی بھی بات ہے ساری، فرمایا ایک دل سب سے بہتر تھا، وہ خدا نے اپنی محبت کے لیے رکھا، پھر اور بھی دل بڑے آئے، فرمایا نہیں تم سے محبت نہیں، تم اس کے قدموں میں آ جاؤ پھر محبت ہے، فرما سارے دلوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دیا، مصطفیٰ کے دل میں اپنی محبت ڈال دی، فرما محبوب اب یہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تفسیر، کہ اب اس خدا کی محبت چاہتے ہو تو اس مصطفیٰ کے قدموں میں گرو، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مقر، نہ کوئی مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اگر یہ دل مصطفیٰ کے قدموں میں گیا تب خدا قبول کرے گا، اس لیے کہ خدا نے دلوں کو قبول نہیں کیا، خدا نے ایک دل قبول کیا، خدا نے صرف اپنی بارگاہ کے لیے ایک دل قبول کیا، اور وہ دل مصطفیٰ ہے، اور سارے دل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے دیے، سارے دلوں کو لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے دیا۔ اور حکیم الامت بڑی پیاری بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، درود پاک پڑھیے گئے، فرمایا دل تو ایک ہی تھا، قدرت کی نظر نے جس دل کو پسند کیا وہ تو وہی تھا جو مصطفیٰ کریم ہے، جو مصطفیٰ کریم کا دل تھا، اس لیے انہوں نے ہی دیکھا کسی نے نہ دیکھا، دیدار انہوں نے ہی کیا کسی اور نے نہ کیا، تربیت لطف آغوش کرم میں انہیں کی گئی کسی اور کی نہ کی گئی، فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، انہیں کو نظروں کا مخاطب بنایا گیا کسی اور کو نہ بنایا گیا، انہیں کے ذکر کو ورفانا، اللہ کا ذکر کہہ کر بلند کیا گیا، کسی کو اتنی بلند نہیں نہ دی گئی، فرما ورفانا اللہ کا ذکر، محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا، فرما مولا یہ سب کے ذکر کیا ہے، کہا تم تعریف چاہتے ہو، کہاں کہ جھک جاؤ مصطفیٰ کے قدموں میں، گر جاؤ مصطفیٰ کے قدموں میں، کیونکہ جو مصطفیٰ کے قدموں میں گرے گا اسی کا ذکر ہوگا، جو اس قدموں میں جتنا گرے گا اتنا بلند ہوگا. کوئی غوث اعظم سے پوچھے، کوئی صدیق اکبر سے پوچھے، کوئی حضرت عمر سے پوچھے، کوئی عثمان غنی سے پوچھے. حضرت ابو بکر کو کسی نے ایک دن کہا کہ آپ تو اللہ کے خلیفہ ہے، فرمایا خاموش، میں مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں. یہ تم نے بات کیسے کر دی؟ فرمایا میں مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں. اس میں یہی تعبیر تھی کہ دلوں کی کوئی برکت نہیں، دلوں کا کوئی مقام نہیں. اسی دل کا مقام ہے جو مصطفیٰ کی پاپوش بن جائے، جو مصطفیٰ کی نالین بن جائے، جو مصطفیٰ کریم جس دل پر اپنے نالین کے نقش کو ثبت کر دیں، وہی خدا کی بارگاہ مقبول ہے. اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں مطلق اگر کوئی دل مقبول تھا تو مصطفیٰ کریم تھا. اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرمایا لوگوں، میرے صحابہ کو تم نے دیکھا کہ سب سے غیر نبی میں سب سے اچھا دل انہی کا ہے، تو پتا چلا کہ نبی پاک کے صحابہ کے جیسے صحابی کسی نبی کے نہیں. کسی نبی کے صحابہ کی وہ فضیلت نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی فضیلت ہے. اب اس میں فضیلت کو سمیٹ رہا ہوں، میں آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ تو سب صحابہ کی تھی، اس میں ایک طبقے کو لا کر خاص کیا. فرما او بدریوں، کہنا سبحان اللہ، او بدریوں، او نہت پہ خدا کی راہ میں لڑنے والوں، او ہاتھ میں تمہاری لکڑی بھی نہ تھی، مصطفیٰ کی رضا کے لیے تم میدان جہاد میں نکل آئے. ارے تم نے خدا کے دین کو تو بلند کیا، اب خدا نے مجھ سے کہا محبوب انہوں نے اپنے دل کو لا کر تیرے قدموں میں گرا دیا، ان کو کہہ دے. اب بخاری شریف سنیے آپ، او بدریوں، تمہارے دل مصطفیٰ کے قدموں میں گرے اور مصطفیٰ تم سے خوش ہوئے تو خدا نے پھر تمہیں انعام جاری کر دیا کہ محبوب کیا تربیت کی تو اپنے پیاروں کی، کیا تربیت تو نے کی، تربیت تو نے کی تو تیری تربیت سے وہ تیری طرف آئے نہیں بلکہ وہ میری طرف آئے، بلکہ وہ میری طرف آئے. فرما بدریوں تم نے میرے مصطفیٰ کو خوش کر دیا اور تربیت کا حق ادا کر دیا، تو آؤ محبوب ان سے کہہ دو. سرکار فرماتے ہیں لعل اللہ تعالى الى اہل بدر، اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو وہ عظیم اور برکت عطا فرمائی ہے. فرما اے عملو ما شئتم فقد وجبت لكم الجنہ او قد غفرت لكم. فرمایا میرے صحابہ، سارے صحابہ ان کا دل غیر نبی سارے انسانوں سے افضل ہے. فرمایا آؤ ان میں جو مجھے زیادہ خوش کرتا رہا وہ اتنا بڑھتا چلا گیا. فرمایا بدریوں نے مجھے بہت خوش کیا کہ میرے ایک جملے پر ہی اپنی جان گویا کہ بازی پر لگا کر میدان میں آ گئے، سب کچھ چھوڑ دیا، جاؤ پھر آج میں تمہیں نواز دیتا ہوں. فرمایا بدریوں سنو، اعملوا ما شئتم. فرمایا جاؤ، یہ مصطفیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے زندگی بھر کچھ بھی کرو کوئی نہیں پوچھے گا. ڈرتے تھے نا قیامت میں کیا ہوگا. فرمایا مجھے راضی کر لیا تم نے، جاؤ اعملوا کچھ بھی کرو. کیا کرے؟ فرمایا کچھ بھی کرو، ما شئتم جو تمہارا دل چاہے، وہ کرو. فقط وجبت لکم الجنہ، تمہارے اوپر میں نے جنت کو واجب کر دیا، جاؤ. اور ساری جنت واجب نہ ہوئی، فرمایا فقط غفرت لکم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نے تمہاری سفارش کی اور رب کہتا محبوب میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. تو فرمایا ساری خدائی میں، غیر انبیاء میں مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے دل سب سے افضل تھے، خدا نے ان کے وزیروں میں شمار کروایا. فرمایا دلائل کو سمیٹتے ہوئے اس سارے سمندر کو کوزے میں لا رہے ہیں. فرمایا اب بدریوں کو ہی دیکھو، تو فرمایا بدری ایسے ہیں کہ ان کو تو اتنی اجازت دے دی قرب مصطفیٰ کی وجہ سے کہ یہ زندگی بھر کچھ بھی کرتے رہے خدا ان سے نہیں پوچھے گا، بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. فرشتہ قریب آ نہیں سکتا، فرمایا بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. ان کو جنت دے دی گئی ہے اور زندگی میں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں بخش دیا ہے، بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقط وجبت لکم الجنہ، اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب جب تک تمہاری زندگی ہے تم کچھ بھی کرتے رہو تمہیں بخش دیا گیا ہے، تم پر جنت واجب کر دی گئی ہے. اب حضرات گرامی آخری جملے شیخین کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، پھر یہ تو حضور کے اخلاق اور کردار سے رنگے ہوئے مظاہر ہیں. ابو ذر غفاری کو دیکھو گے تو ان میں حضور کی ایک صفت ظاہر ہو رہی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ کو کہتے دیکھو گے تو ان میں حضور کی ایک صفت ظاہر ہو رہی ہوگی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو گے ان میں حضور کی ایک صفت ظاہر ہو رہی ہوگی، حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو گے ان میں حضور کی ایک صفت ظاہر ہو رہی ہوگی، حضرت خالد بن ولید کو دیکھو گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو گے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھو گے، حضرت سید الشہداء کو دیکھو گے، الغرض کسی بھی صحابی کو دیکھو گے تو کردار اور اخلاق اور جمال مصطفی کے لیے جگہ جگہ پر ان کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ لیکن آئیے سمیٹتے ہیں اس چیز کو، فرمایا کہ پھر اخلاق و کردار مصطفی کے تمام مظاہر اکٹھا ہو گئے، جمال جلال اخلاق کردار کی یہ جتنے مظاہر تھے، یہ جتنے آئینے تھے جس میں ایک ایک صفت چمک رہی تھی، یہ چھوٹے چھوٹے آئینے اب یہ اکٹھا ہو گئے، اب یہ ایک جسم بن گئے، تو حضور کے کردار اور حضور کے اخلاق کے جتنے مظاہر تھے وہ سارے اکٹھا ہو گئے، کیا صورت بنی؟ فرمائے چراغ بن گیا، فرمائے چراغ بن گیا، تربیت مصطفیٰ سے ہدایت کا یہ چراغ، تربیت مصطفیٰ سے ہدایت کا یہ چراغ، حضور کی یہ صفت کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ اپنے انداز میں نظر آ رہی تھی، جب حضور کے کردار اور حضور کے اخلاق کے سارے مظاہر جمع ہوئے تو ایک چراغ بن گیا، اور چراغ کی دو جہتیں ہوتی ہیں، چراغ کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے اندر ہے جس سے روشنی ہے، ایک روشنی ہے جو اندر کا ثبوت دے رہا ہے۔ فرمایا مظاہر کردار مصطفی کے جتنے گوشے تھے سب کو اکٹھا کر دیا گیا، اور اکٹھا کر کے انہیں چراغ کی صورت دی گئی، چراغ کی ایک جہت ابو بکر ہوئے، ایک جہت فاروق اعظم ہوئے، اور حضور نے خود فرمایا ابو بکر میری صفات کی ایک جہت ہے، ان کی مثال آپ کی ہے، اور صدیق اکبر و عمر میرے، صدیق اکبر اور عمر یہ دونوں شیخین جو یہ میری صفات ایسی ہیں۔ فرمایا صحابہ ابو بکر و عمر کو سمجھنا چاہتے ہو کہ ان میں میں نے اپنے اخلاق اپنے کردار اور اپنی صفات کو کیسے بچایا ہے؟ فرمایا جس طرح کہ پوری جسم کا دار و مدار آنکھ اور کان سے ہوتا ہے، فرمایا یہی سن لو ابو بکر عمر میرے آنکھ ہے اور میرے کان ہے، ابو بکر عمر میرے آنکھ ہے اور کان ہے، ان رسول اللہ قال ان ابا بکر و عمر فقال ہذان السمع والبصر، جامع ترمذی، سرکار فرماتے ابو بکر اور عمر ان کی مثال میں تمہیں کیا دوں، تم کیسے سمجھو گے کہ یہ میرے قرب میں کیسے ہیں؟ ارے تمہارا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں، لیکن چلو میں سمجھانے کے ایک آسان مثال تمہیں دے دیتا ہوں۔ جسم میں جس طرح دیکھنے کی قوت ہے نا اور سننے کی قوت ہے، دیکھنے کی صلاحیت سننے کی صلاحیت اس کا اندازہ تمہیں ہے؟ کہاں؟ فرمایا بس اس میں سے کچھ یہ سمجھ لو، میرے لیے ابو بکر ایسے ہیں جس سے ابو بکر عمر میری آنکھ ہے اور میری سماعت، ابو بکر عمر میری آنکھ ہے اور میری سماعت ہے۔ فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے اور میری سماعت ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے کیسی بزرگی، کیسا مقام، کیسی عظمت عطا فرمائی ہوگی۔ حضرت سفینہ سے جو میں نے حدیث پڑھی تھی بخاری سے کہ حضور نے فرمایا خلافت النبوت الثلاثون، نبوت والی خلافت علی منہج النبوۃ وہ 30 سال تک رہے گی۔ فرما ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، بادشاہی شروع ہو جائے گی، اور ٹھیک حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا وصال ہونا اور خلافت کی یہ گویا کہ تمام مراحل کا پورا ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت علی منہج نبوۃ کی تکمیل ہونا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو یہ مقام اور یہ عظمت عطا فرمائی اور آپ کی تربیت اور آپ کی تشریح سے وہ لوگ اتنے نکھرے کہ چلتے چلتے ایک بات سنتے جائیے کہ تربیت کا سب سے بڑا مقصد اخلاص ہوتا ہے۔ آپ کسی بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اگر وہ آپ سے مخلص ہے، آپ سے مخلص ہونے سے کیا مراد، یعنی وہ ہر کام آپ کو خوش کرنے کے لیے کرے، استاد کو خوش کرنے کے لیے کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ تربیت جس گھر سے آپ نے اس کی تھی بچے کی، وہ بچہ اپنی تربیت آپ کی تربیت بالکل صحیح سمت پر جا رہی ہے اور وہ اثر اس پر ہو رہا ہے، وہ اثر اس پر ہو رہا ہے کہ آپ اس کو اخلاق اپنے بتائیں، اپنی اولاد کو طریقہ خود بتائیں، وہ ادب کرے کسی اور کا اور آپ کے ساتھ بے ادبی کرے، تو تربیت تو آپ نے کر دی لیکن تربیت کا نفاذ نہیں ہو پایا، تربیت کا نفاذ نہیں ہو پایا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تربیت کی تو تربیت کیوں کی؟ کہ یہ اللہ والے ہو جائیں. تربیت کی اساس کیا تھی؟ تربیت کی بنیاد کیا تھی؟ یہ میں نے مقدمات باندھے. اس کو سننے کے بعد ضرورت نہیں ہوتی کوئی سینا صدیق اکبر کے خلاف انکار کرے. یہ تو فکری ایک فلسفہ ہم باندھ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ مقدمے کے طور پر ہے. جتنی تیاری اس پر کی ہے یہ تو مقدمے کے طور پر، ابھی دلائل کی طرف ہم آئے نہیں ہیں. کل دوسرا موضوع ہوگا، اس کو پھر کبھی زندگی رہے گی تو ہم اس کو پھر تسلسل کے ساتھ ایک سانس میں اس کو 10 روزہ رکھ کر مکمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کتابوں کے اندر خلافت کے دلائل، حضرت ابوبکر کی خلافت کے دلائل، حضرت عمر کی خلافت کے دلائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں تو یہاں پر آپ کے شعور ایمان کو بیدار کر رہا ہوں کہ ایسی شان اور ایسی عظمت والوں سے متعلق کبھی شک رکھا جا سکتا ہے؟ ان کے سامنے کبھی گویا کہ زبان شکایت کو دراز کیا جا سکتا ہے؟ میں اس دوست سے کہتا ہوں کہ جو حضرت ابوبکر کی خلافت پر مشکوک ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ اس فکری باتوں کے بعد، اتنے اعزازات کے بعد، کیا کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے کہ جس کے بعد دلیلوں کی اور مقدمات کی کوئی بات ہو؟ ہم نے تو صرف آپ کے گویا کے شعور ایمان کو بیدار کرنے کے لیے بات کی ہے کہ آپ نے خلافت کے مسئلے کو دیگر اور لمحات سے سنا ہے. آج تربیت مصطفیٰ کے حوالے سے سن لیجئے. تربیت کے سارے مراحل ہم نے مصطفیٰ کریم کا مقام اس لیے بتایا تاکہ اسی آئینے کے اندر آپ خلفاء کو دیکھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جس تربیت کے اندر رب کریم کے جانب سے قدرت کے لطف و کرم نے اپنے آغوش میں بڑا کیا ہے، حضور کی تربیت کی ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرم کے آغوش کے اندر ان کی تربیت کی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور کی خدمت میں رہنے والے یہ صحابہ 23 سال گزارنے کے باوجود حضور کی بات نے ان کے دل پر اثر نہیں کیا اور یہ ایسے تھے؟ میں پوچھتا ہوں، یہ تاریخ کے دجالوں نے جہاں یہ بات کی ہے، میں آپ کے شعور ایمان پر دستک دیتا ہوں، آپ کے دل پر دستک دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، جسے قرآن کہے وہ یزکیہم، محبوب تو پاک صاف کر، جو نبی ایک کو بھی پاک نہ کر سکا تو کیا قرآن کی آیت مکمل ہوئی؟ جب نبی اگر ایک بھی پاک نہ ہوا، لوگوں کے اندر نفاق رہا معاذ اللہ، انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے اسلام کی جائیداد کو استعمال کیا اور وہاں پر جو چاہے کر گزرے معاذ اللہ، اگر اس بات کو رکھا جائے تو میں کہتا ہوں یہ تو بات خود منصب نبوت کے خلاف ہے. اس لیے کہ جس نبی سے اپنا منصب پورا نہیں ہوا تو علیاذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، تو اس کی خدمت میں بیٹھنے والے اس سے فیض کیسے لے سکتے تھے؟ اور پھر یہ بات یہاں بھی نہیں رکھے گی، خدا تک جائے گی کہ خدا تو حکم الحاکمین ہے، اس کی وہ علیم الحکیم ہے. کیا اس نے اپنے دعوی الوہیت کے نیابت کے لیے ایسے ناقصوں کو چنا ہے؟ معاذ اللہ، یہ سب باطل ہے. رب کریم حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. اس نے جس کو نبوت کے لیے چنا وہ اس کا نائب بننے کا حقدار تھا، اور نبی کو جو ذمہ داری دی اس نے ذمہ داری پہنچائی، اور ذمہ داری پہنچے گی تو اثر آئے گا، اور اثر آیا کہ یہ تینوں صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، انہوں نے اسلام کے پیغام کو 3 بر اعظم تک لے گئے. اثر آیا. حضرت علی کے دور میں تو فتوحات نہ ہوئی، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے جو فتوحات کی، قیصر و کسرا کو زیر کیا، اور گویا کہ مصر، افریقہ، اندلس، یہ تمام جزائر، ایران، یہ تمام علاقے جہاں سے اسلام کے خلاف طاقت کھڑی ہو سکتی تھی ان کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا، بلکہ میں کہوں کہ پیوندے خان بنا دیا. یہ ان کا کوئی کمال نہ تھا، یہ مصطفیٰ کی تربیت کا نتیجہ تھا. اب میں پوچھتا ہوں اس فکر کے بعد ان کی خلافت پر اعتراض کیسے درست ہو سکے؟ یہ میں نے آپ کو شعور دیا ہے، میں مناظروں کی بات نہیں کرتا، ایک مومن ہے آپ، مسلمان ہے، میں آپ کو شعور دیتا ہوں کہ اس بات کے بعد اگر ان کی خلافت کو تشکیق اور گویا کہ ظن سو سے دیکھا جائے تو یہ بات پھر نبی پر آئے گی کہ نبی نے اپنا منصب ہی پورا نہیں کیا، کیونکہ اس کی تو شان تھی کہ وہ یزکیہم، کہ وہ پاک صاف کرے اور تربیت کرے، لیکن الحمدللہ نبی نے تربیت کی. اور وہ نبی کا تربیت کا فیض صرف صحابہ تک نہیں، وہ قیامت تک ہے، وہ قیامت تک ہے. اور وہ نبی ہی کا فیض تھا جو کربلا کے اندر امام علی مقام کی صورت میں ظاہر ہوا. حضرت گرامی، ایک بات میں یہاں پر آخری جو عرض کر رہا تھا آپ کی فکر کے لیے، وہ یہ ہے کہ تربیت کیوں نبی نے کی؟ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کا وفادار، آپ کے معاملات کا وفادار ہو جائے. اگر آپ اس کی تربیت کریں، اور خدا نہ کرے اگر بچہ اس شخص کا، اس کے معاملات کا غدار ہو گیا، تو تربیت تو آپ نے کی، تربیت میں یا تو نقص تھا یا نقص نبی تھا، آپ نے تربیت کی لیکن تربیت کا نفاذ نہیں ہو پایا. نبی کے لیے یہ دونوں چیزوں میں تصور نہیں ہے، نبی کی تربیت میں شک نہیں اور اس کا نفاذ نہ ہو یہ بھی نہیں، اس لیے کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری خلافت لائیں گے. یہ تو میں نے آج پہلے پڑھی آپ کے سامنے سورہ نور کی، ہم خلافت لائیں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کو قائم کروائیں گے، زکات دلوائیں گے. مجھے بتائیے خلافت قائم ہوئی اور پھر ایسی خلافت قائم ہوئی کہ فاروق اعظم کی خدمت میں ملک شام کی زکات بھیجی گئی. سیدنا فاروق اعظم نے لکھا یہ کہاں کی ہے؟ کہا جی لینے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا سال آیا تو آدھا مال بھیج دیا گیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا لینے والا کوئی نہیں ہے. چوتھے سال میں جب ساری زکات انہوں نے بھیجی تو فاروق اعظم نے طلب کر لیا ان کو، فرمایا یہ کیا ہے سب؟ کہا حضور اب تو سب دینے والے ہو گئے، لینے والا کوئی نہیں ہے. مرکز مدینہ، اور میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والے، رحماء بینہم رحم کرنے والے، جب قحط پڑا سیدنا عمر کے دور میں، میں نے عرض کیا سیدنا عمر نے ایک کال کی کہ مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، لاؤ مدینے والوں کی امداد کے لیے. ایک تنہا عمر بن عاص جو مصر کے گورنر کھڑے ہوئے، انہوں نے اتنی بڑی امداد دی کہ سواری کا ایک سرا اگر مدینے میں ہے تو دوسرا کنارہ مصر کے اندر ہے. آپ اندازہ لگائیے خلافت تو قائم ہوئی، کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس میں نقص آئے، اس لیے کہ ان کی سرکار نے ایسی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ جب فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں اور خون تیزی میں بہ رہا ہے، اب بس بالکل وصال کا وقت قریب ہے، بیٹے سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ میری منقبت لکھواؤ، جاؤ ڈھنڈورا پیٹو کہ جناب لوگ جمع ہو جائیں، روئے واہ واہ کرے تاکہ کوئی نام تو پیدا ہو، بلکہ کہتے ہیں بیٹا کسی کو کہنا مت، اور سن مجھے اپنی گود میں نہ رکھ، یہ میرا منہ مٹی میں ڈال. فرماتے ہیں یہ میرے پیشانی کو خاک آلود کر. اب بیٹا کیسا کرے؟ حضرت عبداللہ کیسے کرے؟ فرمایا تو نے میری آواز نہ سنی، میری مجھے اپنی گود سے اٹھا کر میری پیشانی کو زمین پر رکھ تاکہ میری خاک میری جبین میری پیشانی خاک آلود ہو. بیٹا غم سے بھرا گیا اور کہنے لگا ابا حضور آپ پر یہ زخم، ہم پر یہ قیامت ٹوٹ گئی، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا سر اٹھا کر زمین پر رکھ دوں اور اسے خاک سے ملاؤں؟ فرمایا چپ کر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میری جبین خاک آلود ہوگی تو میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے گا، میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے گا. یہ ہے تربیت مصطفیٰ، یہ ہے تربیت مصطفیٰ. کوئی دکھا دے ایسے وفادار کائنات میں لا کر، یہ ہے تربیت مصطفیٰ. اور آخر میں چلتے چلتے ایک بات عرض کروں، تربیت کا مقصد اخلاص ہوتا ہے نا. نبی کا کام اپنے گھرانے کو بڑھانا تو نہیں ہوتا، نبی کا کام تو اللہ والا بنانا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی تربیت کی اصل اساس اخلاص ہے. اور وہ رنگ لائی ان صورتوں میں، حضرت بلال کو حضرت ابوبکر نے آزاد کیا، جاؤ آزاد ہے، دوسرے غلام کو آزاد کیا جاؤ. کسی نے بولا ارے اس کے پاس جتنا مال تھا سب غلاموں کو آزاد پر لگا دیا. کہ کوئی کہنے لگا نہیں یہ دراصل آزاد اس لیے کیا ہے کہ بلال ذرا مضبوط غلام ہے، حبشی غلام ہے، مضبوط ہے، بعد میں سے خدمات لے گا. تو کہا جی اب یہ کیا خدمات کرے گا، اب تو اس کے جسم پر اتنے زخم ہیں. تو کہا چلو نہیں، کل کو بلال ہے، یہ اتنے لوگ ہیں، دشمنی کے وقت تو غلامی کام آتے ہیں، چلو احسان تو گردن پر رہے گا. تو دراصل یہ احسان کے لیے ابو بکر نے احسان کے لیے اور اپنے حامیوں کو، جس طرح نہیں ایک مثال میں ذرا بلا تشبیہ، کوئی طاقتور آدمی اگر کہیں پھنس جائے کسی مصیبت میں آ جائے، ہر انسان اس کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ برے وقت میں یہ میرا ساتھ دے. اب لوگ تربیت مصطفی کے مظاہر کو ایسا سمجھتے تھے. حضرت بلال احد 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 اللہ 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 کرتے ہیں اور ان کے سینوں پر آگ بچھائی جاتی ہے، ان کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، یہاں تک وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. زمین پر گویا کہ کوئلے بچھائے جاتے ہیں، اس پر لٹایا جاتا ہے، چربی اتنی نکلتی ہے کہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں. ایک دفعہ یوں ہوا کہ سرکار قریب سے گزرے اور اس عاشق پر ظلم ہو رہا ہے، سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سرکار سب کچھ کر سکتے تھے لیکن امت کو سکھا رہے تھے کہ اسباب ہے پھر تاثیر ہے، ہر چیز حلوے کی طرح مت مانگو، کچھ کوشش کرو. سرکار نے دیکھا اور وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب عاشق پر ظلم ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم گزر رہے ہیں، عاشق میں دور سے دیکھ کر جب سرکار نے دیکھا تو شکایت نہیں زبان پر کہ حضور بچائیے، بلکہ کہتے ہیں احد 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 احد، حضور سنتے رہیے میں وہی کہہ رہا ہوں، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سرکار روانہ ہو گئے. حضرت ابوبکر نے جب یہ دیکھا آئے اور جتنا مال تھا لا کر اس دیا اور چند جو غلام تھے ان کو آزاد کیا. کسی نے کہا کہ جی اس لیے آزاد کیا ہے کہ کل کام آئے گا, جس طرح میں نے مثال دیا آپ کو, مضبوط ہے کل کام آئے گا. غلام تو جنگوں میں کام آتے, کام کے کام آتے. چلو کام نہیں آیا تو کبھی مصیبت میں احسان تو رہے گا, یہ آگے آئے گا. لوگ یہ باتیں کرنے لگے. ابو بکر نے کسی احسان کی وجہ سے یہ کیا, تربیت مصطفیٰ رنگ لائی. تربیت مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ. ابو بکر ایسے اللہ والے ہوئے کہ قرآن کہتا وما علی احد عندہ من نعمت تجزا. لوگوں سنو, وہ سیجنب الاتقا. پرہیزگار تو تم نے بہت دیکھے ہوں گے نا. کہا جی ہاں. کہا پرہیزگار کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جی متقی. کہا وہ متقی ہے. یہ تربیت مصطفیٰ کا مظہر جو ہے یہ متقی نہیں. فرمائے وہ سیجنب الاتقا, یہ متقی نہیں اتقا ہے. متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو. اتقا اس میں تفضیل ہے, یہ اتقا ہے. یعنی یہ اتنا بڑا پرہیزگار ہے کہ لفظ متقی بھی چھوٹا ہے. قرآن کہتا ہے سیجنب الاتقا, اس اتقا, اس سب سے بڑے متقی کو ہم جہنم سے دور رکھیں گے. کون ہے وہ جس کو جہنم سے دور رکھیں گے؟ فرما الذی یؤتی مالہ یتزکا, جو اپنا مال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے. سنو, تم کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بلال بہت سخت جان ہے, کبھی اس کے کام آئے گا؟ اور بلال جو ہے کام نہ آئے تو کم سے کم یہ ہوگا کہ کبھی دشمنی ہوئی تو بلال آگے آ جائیں گے ان کو بچانے کے لیے. کہ سنو, یہ زبان سے کچھ نہیں کہے گا. اس کی تربیت مصطفیٰ نے کی ہے. اس کی نیتوں کے کنارے بھی تم نہیں پہنچ سکتے, اس کے اندر کی گہرائی کو بھی تم نہیں دیکھ سکتے. فرمایا یہ کچھ نہیں کہے گا. میرے مصطفیٰ نے جو حق ادا کیا ہے نا, یہ اس کی دلیل ہے. میرے مصطفیٰ نے جو اپنے منصب کا حق ادا کیا, یہ اس کی دلیل ہے. تو میں تو اپنے مصطفیٰ کی تعریف کروں گا کہ وما علی احد عندہ من نعمت تجزا. لوگوں سنو, ابو بکر نے یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا, بلکہ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. یہ تو اپنے رب اعلیٰ کے لیے کر رہا ہے. یہ تو اپنے رب اعلیٰ کے لیے کر رہا ہے. یہ ابو بکر صدیق کے الفاظ تو نہیں, یہ تو رب خود کہتا ہے کہ اس نے, اس کی نیت کو ہم بیان کریں گے. واہ ابو بکر, تیری عظمت کو سلام. سلام ہو آپ کو سیدنا صدیق اکبر, کہ آپ کے اخلاص کی گواہی تو قرآن خدا خود دیتا ہے. لوگ کہہ دیا آپ نے نماز کس لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے. اللہ کہتا ہے چپ رہو, یہ ابو بکر ہے جس نے میرے لیے پڑھی. تم اپنے منہ سے کہتے ہو کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا. یہ بندگی ہے, یہ بندگی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا. اس بات کا اظہار بندگی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ہمارے ہی لیے کر رہا ہے, یہ بندہ نوازی ہے. اور بندہ نوازی ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کہ لوگوں, تم یہ کہتے ہو کہ یہ بلال کے لیے کر رہا ہے, یہ خود کچھ نہیں بولے گا, تم تانے بھی دیتے رہو. یہ کچھ نہیں بولے گا, اور یہ کبھی نہیں بولے گا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے کہ اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. بلکہ ہم ہی کہہ دیتے ہیں وما علی احد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ. اس نے رب اعلیٰ کی وجہ, رب اعلیٰ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا ہے. مولا تو نے ابو بکر کو اتقا اور یہ سارا ذکر کیوں کیا؟ آواز آتی ہے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مصطفیٰ نے اپنی تربیت کا حق ادا کیا, اور وہ تربیت ابو بکر کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. اور وہ تربیت ابو بکر کی صورت میں ایسی ظاہر ہوئی ہے کہ اب ابو بکر کی تعریف کی ضرورت, دنیا والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اب عرش پر مستوی اپنے شان پر ہونے والا رب العالی خود اس کی شان بیان کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ, کہ جناب جس کی تربیت کی گئی اس کی شان کو رب خود بیان کر دے اور کہے لوگوں یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت کا نتیجہ تھا. تو قرآن نے یہاں پر حد تمام کر دی اور ساری باتیں واضح کر دی کہ نہ مصطفیٰ کی تربیت میں کوئی نقص ہے, نہ نتیجہ آنے میں کوئی خرابی ہے. تربیت مصطفیٰ نے کی, نتیجہ ابو بکر کی صورت میں آیا. تربیت مصطفیٰ نے کی, نتیجہ عمر کی صورت میں آیا. تربیت مصطفیٰ نے کی, نتیجہ عثمان غنی کی صورت میں آیا. لوگوں نے کہا جی یہ مال گندم ہے, مدینے میں قحط پڑ گئی ہے تو یہ گندم ذرا آج کل ذخیرہ اندوز کر لو تاکہ تھوڑا ریٹ میں بڑھا کر بیچیں. جی اب اور بڑھ گئے, بیپاریوں نے آواز لگائی ہمارے گوداموں میں گندم ہے. غریب پہنچے, کیسے؟ مارکیٹ میں تو پہلے مثال کے طور پر ایک روپے کلو ملتا تھا, اب تم کیا کہتے ہو؟ کہ اب تو ہم تین روپے میں دیں گے.
تو کہا جی ہم غریب ہیں ہم تین روپے میں کیسے لے سکتے. کہا لینا تو لو ورنہ چار روپے کا ہو جائے گا.
خبر پہنچتی ہے ایک مرد حق کے پاس کہ بیپاری ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہا جی ہاں. اپنے غلام کو بتایا. کہا جی حضور. کہا میرے گودام میں کتنا گندم ہے. کہا کہ جی حضور اتنا ہے. کہا بیپاریوں کو بلاؤ. بلایا گیا بیپاری آئے. فرمایا تم لوگوں کو بعد میں بیچنا پہلے میرا گندم خرید لو. جب بوریوں کو دیکھا تو ان کی عقل چکرا گئی کہ یہ تو بوریوں کا سمندر ہے اتنا اناج یہاں پڑا ہوا ہے. تو کہا سودا کر لو. کہاں جلدی سے دے دیں اس میں تو بڑی مارکیٹ ہے. تو کہا کیا لوگے. ایک ہم ایک گنا زیادہ دیں گے اس سے. تو فرمایا نہیں نہیں کچھ اور بڑھو. تو کہا جی پھر دو گنا لے لیں. کہا نہیں نہیں اور بڑھو. تو کہا جی اب تین گنا ہمیں پڑے گا جس کو ہم بیچیں گے. فرمایا مال دیکھ لو. غلام سے گندم منگائے گئے. کہا دیکھو. دیکھا گیا. تو کہا ہاں گندم تو بڑے شاندار ہیں. تو کہا جی پانچ گنا اس سے جو ہم بیچ رہے ہیں اس سے زیادہ دیں گے. فرمایا نہیں اور بڑھو. تو کہا جی اب گنجائش نہیں ہے ہمارے کو بچے گا ہی نہیں. آپ کا گندم شاندار ہے اس لیے پانچ گنے تک بڑے ہیں ورنہ ہم نے یمن کے گندم کو تین گنے کی اس نے بولی لگائی تھی اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو. تو جب جانے لگے تو پھر لوٹ کر آئے. کہنے لگے آپ ہمیں نہیں بیچ رہے ہم مدینے کے سب سے بڑے تاجر ہیں آپ بیچیں گے کس کو. فرما ایک ہے. فرما وہ تمہیں کیا دے گا. کہا جی دس گنا. کہا دس گنا. کہا نہیں سات سو گنا. کہا سات سو گنا. کہا اس سے بھی زیادہ. کہا آپ ذرا نقاب ہٹائیں گے آپ کون ہیں. تو وہ امیر المومنین عثمان غنی ہے. فرما وہ کون ہے جسے آپ بیچیں گے. کہا وہ میرا رب ہے. غلاموں کو بلایا لاؤ سواریاں لگاؤ اور لے جاؤ اور سارا گودام اہل مدینہ میں تقسیم کر دو. یہ ہے تربیت مصطفیٰ کا. محمد عربی نے تربیت کی صورت عثمان غنی ہوئی. نتیجہ ابوبکر کی صورت میں آیا. یا اللہ ان اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا کر دے ہمیں نیک کر دے ہمیں بہتر کر دے. مولا کریم ہماری ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے دلوں میں ان عاشق ان تیرے محبوب کے عاشقوں کی محبت کو پیوستہ کر لے. مولا کریم جو کہا اسے قبول فرما لے. جو احادیث پڑھی گئی اور ان عظیم ہستیوں کی شان میں جو منقبت پیش کی گئی یا اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے مولا کریم تمام کو ہمارے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. مولا کریم جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت صرف کیا یا اللہ تمام کے آنے کو قبول فرما. اور یہ بیٹھنا یقیناً بظاہر کوفت کا باعث بھی ہو سکتا ہے لیکن مولا کریم ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو بن دیکھے تیرا تعارف کرا کر کہتے ہیں وہ دس گنا سات سو گنا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. مولا کریم یہ بظاہر کوفت کو دس گنا سات سو گنا اس سے زیادہ راحتوں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم دلوں میں جو حاجتیں لے کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں مولا کریم تو ہی سب کی حاجت براری فرماتا ہے. مولا کریم تمام کے دلوں کی حاجتوں کو اور تمام کے دلوں کی مرادوں کو مولا کریم تیرے محبوب کے سچے جانشین ان خلفاء کی برکت سے اپنی بارگاہ میں مولا کریم قبول فرما اور ان کی حاجتوں کو مولا کریم رفع فرما. مولا کریم ان کی تمام حاجتوں کو رفع فرما اور مولا کریم ان کی مصیبتوں کو دفع فرما. مولا کریم علم نافع عمل صالح عطا فرما. اتنا مال دے جس سے ایمان محفوظ رہے. مولا کریم اتنی طاقت دے جس سے ایمان محفوظ رہے. اتنی شہرت دے جس سے ایمان محفوظ رہے. مولا کریم ہمارے دلوں میں ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں ایمان کو پیوستہ فرما. مولا کریم اسپتالوں میں گھروں میں باہر جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو صحت کامل عاجل عطا فرما. مولا کریم یہاں پر تیرے کئی نیک لوگ بیٹھے ہیں ان کی حاضری کی برکت سے مولا کریم یہ پرفتن دور جہاں پر بد اعتقادی بھی عام ہو چکی ہے اور اب شومی قسمت یہ کہ مولا کریم ہر جگہ پر معاشی فقدان بھی نظر آتا ہے. مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمیں سوق ایمان اور مولا کریم اس قاطع معاش سے بھی محفوظ فرما لے. مولا کریم ہمارے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما لے. جن حضرات کے روپے پیسے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں مولا کریم ان کی حلال رقموں کو ان تک لوٹا دے. مولا کریم جو کاروباروں میں پریشان ہیں ان کی کاروباری پریشانیوں کو دور فرما. مولا کریم جو نیک اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع فرمان بردار بنا. مولا کریم ان صحابہ کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہم مادی دنیا کے دل دادا ہو گئے ہیں ہمیں موت کا یقین عطا فرما. مولا کریم قبر و حشر کے اندر ان کی معیت نصیب فرما. قبر و حشر کے اندر ان کی معیت نصیب فرما. مولا کریم 72 افراد جو شہداء کربلا
مولا کریم ان تمام کے درجات کو بلند فرما. مولا کریم جن جن صحابہ کا نام لیا گیا مولا کریم اکابر کہتے ہیں کہ ان کی روح فیض کے لیے متوجہ ہو جاتی ہے. مولا کریم ان کے عرفانی فیض سے ہمارے گندے دلوں کو پاک فرما. ان کے عرفانی فیض سے ہمارے گندے دلوں کو پاک فرما. مولا کریم جتنے حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جن حضرات نے مولا کریم اس درس میں شرکت کی ہے اور جن حضرات نے مولا کریم اس درس کی تشہیر کے لیے جو جو اہتمام کیا ہے ریکارڈنگ کا اشتہارات کا, جن بچوں نے مولا کریم اس درس کو مرتب کرنے کے لیے ویب سائٹ انٹرنیٹ اور تمام معاملات کو مولا کریم بروئے کار لایا ہے اور اس تین دن کی طویل مدت کے لیے مولا کریم تمام باتوں کو آراستہ کیا ہے, ہمارے وہ احباب جو ہماری اس نشست کو عام کرنے کے لیے ہماری صحابہ کی محبت اور ان کی عقیدت اور اخلاص اور صحیح عقیدے کی ترویج کے لیے جس احوال کے ساتھ مولا کریم اس فکر میں شریک ہیں, مولا کریم تمام کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرما. مولا کریم وہ کسی مشن کو نہیں چلا رہے, دراصل وہ تیرے محبوبوں کے ذکر کو عام کر رہے ہیں اور تیرے محبوبوں کو ذکر کو عام کرنا وہ تیری ہی سنت ہے, اور جو تیری سنت پر معمور ہو جائے مولا کریم اسے تو پھر دونوں جہان کی رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوا کرتی ہیں. یا الہ العالمین انہیں دونوں جانوں کی کامیابی نصیب فرما, سرخروئی نصیب فرما, کامیابی عطا فرما, اس مسجد کی حفاظت فرما مولا کریم, تمام مساجد کی حفاظت فرما, تمام مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے تمام علماء مشائخ جتنے ہیں مولا کریم تمام کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما, جتنے افراد جتنے قائدین جتنے پرانے نظام مولا کریم جس جس طریقے سے تیرے محبوب کے دین کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں مولا کریم تمام کی حلقے میں تمام کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما. مولا کریم ہم تمام کو یکسو ہو کر یک جہت ہو کر یک فکر رکھتے ہوئے تیرے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہم تمام کو مجتمع فرما, ہم تمام اتفاق اور اتحاد عطا فرما. جو دعائیں کی مولا کریم اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. ایک اعلان مزید سماعت فرما لیجیے, کل انشاءاللہ اسی وقت یہیں پر ہم سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خلافت کا بقیہ موضوع اور وہ اعتراضات جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر کرنے کی گویا کہ گنہونی کوشش کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر ایک نئے عنوان کے ساتھ کہ شعور کربلا سے پیغام کربلا تک, شعور کربلا سے پیغام کربلا تک, یعنی کربلا ہمیں کیا شعور, میدان کربلا میں ان شہداء نے ہمیں کیا شعور, ان کی فکر کو دیکھ کر ہمیں کیا شعور ملا, اور جب انہوں نے جانے دے دی تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملا. کاش اگر اس شعور اور پیغام کو ہم اپنے دل کے گرہ کے ساتھ باندھ لیں تو ہماری زندگی راحت اور کامیابی کی سنگ منزل ہو جائے گی اور راحت کے ساتھ ہماری زندگی گزر سکے گی. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس محفل میں بھی شریک ہو اور اس محفل میں جن حضرات نے ہمارے ساتھ معاونت کی اللہ رب العالمین تمام کا بیڑا پار فرمائے اور تمام کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اس یقین کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی وہ مقبول ہوئیں اور جو نہ کر سکے وہ بھی مقبول ہوئیں. یہاں پر جو بیٹھ گیا وہ بدبخت نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے ذکر میں بیٹھنے والا سعادت مند ہوتا ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کے ذکر میں بیٹھنے کے لیے ہمارے دلوں میں قرار عطا فرمایا. یہ چیزیں بغیر عبادت کے ہمیں مل گئی, یہ چیزیں ہمیں بغیر دعاؤں کی مل گئی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے مجمع مجتمع فرمایا. اور حضور کی حدیث ہے کہ جو مل کر پیاروں کا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکی برباد نہیں جاتی, وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا ہے. اور خاص طور پر یہ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین سے کہ ہمارے جن دوستوں نے امام علی مقام کی خوشنودی کے لیے ان کے سارے ثواب کے لیے رب کی رضا کے لیے جو یہ لنگر کا اہتمام کیا ہے تینوں دن, اللہ رب العالمین ان کے مال میں اور برکت عطا فرمائے. اور میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں ہر شخص اپنے معاشی فقدان کا رونا روتا ہے, لیکن اللہ دیکھنے جس سے کام لینا چاہے لے لیتا ہے, اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین ان معاملوں کے لیے چن لیتا ہے. اس لیے کہ دیں یا نہ دیں موت تو آنی ہے, بچے گا وہی جو اللہ کی راہ میں دیتا رہا. تو مولا کریم ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرما, جنہوں نے دیا بارگاہ حسینیت میں ان کا اس نذرانے کے واسطے ہم دعا کرتے ہیں, مولا بارگاہ حسینیت میں ان کے اس نذرانے کو قبول فرما, اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی مقبول ہوئی اور محض اللہ کی رضا کے لیے, اس اللہ کی رضا کے لیے جس کے حضور قیامت کے دن ہمیں جمع ہونا ہے.
ہمارے دل کے گہرائیوں میں پنہا ہر راز کو اس کی قدرت کی نظر دیکھتی ہے. ہم لوگوں کے سامنے منظر عام پر ہوتے ہیں تب بھی اس کی قدرت کی نظر دیکھتی ہے. ہم جو سوچتے ہیں اس پر بھی اس کے علم کی علم کا قبضہ ہے. ہم جو کر رہے ہیں یا کریں گے اس پر بھی اس کے علم کا قبضہ ہے. ہمارے والدین ہمارے ساتھ تھے جن سے ہم پیدا ہوئے, ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے جن کے ساتھ ہماری سنگت تھی, اب وہ نہیں ہے. وہ کہاں چلے گئے؟ موت حق ہے, موت حق ہے, موت حق ہے, مرنا حق ہے. اس تصور کے ساتھ کہ مرنے کے بعد جو موت جس نے یہ شباب دیا ہے, کوئی ہے جو ہمیں یہاں پر لے آیا؟ کوئی ہے جس نے ہمارے اس وجود کے اندر یہ ساری چیزوں کو, نعمتوں کو اور حسن کو جڑ دیا؟ کوئی ہے جو پھر اسی کو مٹی میں ملائے گا؟ کوئی ہے پھر جو اپنے حضور اس کو کھڑا کرے گا؟ یقیناً جن کا نام ہم لے رہے ہیں وہ نیک لوگ ہیں, لیکن اب ہمیں نظر نہیں آتے. ہم بھی پھر بعد والوں کو نظر نہیں آئیں گے. تو رب کریم کے وجود اور اس کے علم کی دسترس کا احساس اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, ہم آئے ہیں اسی کی عبادت کے لیے. قیامت کے دن مالک یوم الدین وہی بادشاہ ہے, وہی قیامت کے دن کا مالک ہے, اس کے حضور ہم کھڑے ہوں گے. یہ قبرستانوں کے اندر علماء بھی ہیں, طلباء بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, ان پڑھ بھی ہیں, مالدار بھی ہیں, یہ ہم میں تھے اب نہیں رہے. قبرستانوں کی زینت ہے. ہائے ہمارے دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور ہم اللہ رب العالمین کی قدرت کی گرفت اور اس کی عطا کے تصور پر بیدار ہو جائیں. آئیے اسی حکم الحاکمین, اس اللہ رب العالمین جس کی قدرت کی نظر سے ہم کبھی معطل نہیں, وہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا. آئیے اسی کی رضا اور اسی کو خوشنودی. ہم چھپ کر کسی کے سامنے کوئی کام کرتے ہیں, جب سامنے آتا ہے تو ہم بن ٹھن کے مہمانوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ مہمان پیچھے تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس طرح ہم مہمان کے سامنے بن ٹھن کر بیٹھتے ہیں اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں کہ ہماری برائی نہ ہو, تو یقین دل میں لائیے کہ وہ خدا اس سے زیادہ خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے, ہمارے دلوں کے احساس کو بھی وہ دیکھتا ہے. تو ہم بچائیں جان اس سے جو ہمیں جانتا نہ ہو. ہماری رات کی تاریکی جس کے سامنے روز روشن کی سے زیادہ آیا ہے تو پھر اور کیا بچتا ہے؟ آئیے اسی کی رضا کا تصور کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ اسی کو راضی کرنے کے لیے. وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اس یقین کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں, وہی مستحق عبادت ہے, اس تصور کے ساتھ آئیے مل کر پڑھے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صداقت و امانت اور آپ کے ایسے